मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मन युदलिल फला हादिया लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قرآن مجيد کی دو آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت میں بہت دفعہ بیان میں پڑھ بھی چکا ہوں اور اس کی تشریح بھی بہت دفعہ کر چکا ہوں، لیکن بعض دفعہ قانون ایک ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کی امپلیمنٹ ہوتی ہے، اس کو منطبق کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، کس کس طریقے سے لوگ اسلامی احکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار یہی آیت میں تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت جامع آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ کیا مطلب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ کہ شیطان جیسے غیر مسلم کے اسلام میں داخلے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو جو مسلم ہے، مسلمان ہے، اس کے اسلام میں مکمل داخلے میں بھی منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ مکمل داخلے میں روکنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ چلو جی اب تو یہ بندہ، یہ کسٹمر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ نہ نہ، شیطان نے جو کام شروع کیا نا، جو اسٹرگل کر رہا ہے، وہ اس اسٹرگل پہ اس کو جو موٹیویشن مل رہی ہے، دیکھو اتنی ہارڈ ورکنگ دنیا میں کوئی نہیں کرتا جتنی کون کر رہا ہے، شیطان۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے یا تو کوئی لالچ ہوتی ہے یا کوئی خوف ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ صبح صبح آفس جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ کیوں محنت کرتے ہیں بھائی؟ آپ کو مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی، پیسے مل رہے ہیں نا۔ بعض دفعہ خوف ہوتا ہے، آپ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ نہیں گئے تو تنخواہ نہیں ملے گی۔ ایک خوف ہے کہ مہنگائی میں سروائیو کیسے کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، گھر بار کیسے چلائیں گے، یہ خوف ہے۔ اب شیطان کو جو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، پیچھے ہی لگا ہوا ہے۔ ابھی میں شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کروں گا کہ کتنی محنت کر رہا ہے۔ یعنی کسی سطح پہ مایوس نہیں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ چلو جی یہ بندہ تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آ گیا یار, داڑھی بھی رکھ لی اس نے, نظر کی حفاظت بھی, اب چھوڑ دو اس کا پیچھا. نا 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 نا, وہ نہیں چھوڑے گا. کہے گا نہیں, وہ کہے گا جب تک تیری روح نہیں نکل جاتی نا تیرے جسم سے, اس وقت تک میں تیرا پیچھا چھوڑوں گا نہیں. حتیٰ کہ روح نکلنے سے چند سیکنڈ پہلے بھی کوشش کرتا ہے کہ لاسٹ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے, کرتے 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 جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کتنا فاصلہ, یہ سمجھانے کے لیے, انتہائی قریب, ابھی مرا اور جنت میں گیا. شیطان اپنا کام کرتا ہے اور جنت کے انتہائی قریب پہنچنے کے بعد یعمل عمل اہل النار, وہ عمل کرنے لگتا ہے جو جہنمیوں کے ہیں, اور بالآخر کہاں چلا جاتا ہے, جہنم. موت سے پہلے ناجائز وصیت کر دی, اچھی بھلی اچھی زندگی گزر رہی تھی, موت سے پہلے کیا کر دی, ناجائز وصیت کہ میرا سارا مال اٹھا کے فلاں کو دے دینا, کسی وارث کو محروم کر دیا. موت سے پہلے کلمہ کفر کہہ دیا. ایسے لوگ ہم نے بہت دیکھے ہیں, ساری زندگی نیک اعمال میں گزری, بڑھاپے میں کھسک گئے, کسی نے ان کو گمراہ کر دیا, ملحد ہو گئے, کافر ہو گئے. تو شروع سے شیطان پیچھے لگا ہوا تھا. یہ اتنی اسٹرگل کے پیچھے موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ یہ کر. دیکھو جواب دیا کرو ورنہ مجھے بہت غصہ آتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو, آپ کو پتا ہے نا مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے, یا نہیں پتا, یہ میں ذرا اس کو اس پہ لگا دوں نہیں یہ بیٹری پیتا رہے گا. لوگ کہتے ہیں آپ کا موبائل اکثر سائلنٹ موڈ پہ, فلائٹ موڈ پہ کیوں ہوتا ہے, تو میں اسے کہتا ہوں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیٹری نہ ختم ہو جائے, کالیں آتی 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 تو بیٹری ختم, تو اس لیے فلائٹ موڈ ہی بہترین چیز ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کوئی پرسنل نمبر رکھیں مجھے دینے کے لیے, تو میں کہتا ہوں میرے پاس ایک ہی نمبر ہے, میرے گھر والوں کے پاس بھی, رشتہ داروں کے پاس بھی, اور یہ میرے پاس 2005 سے ہے, یعنی کتنے سال ہو گئے, 17 سال تو ہو گئے. 17 سال ایک نمبر سے محبت ہو گئی ہے بھائی. اب تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی, وہ جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے نا, بھائی اس کو مائک کو تو ٹھیک کرو, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, تو آخر عمر میں وہ تسبیح بہت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی, بالکل ایسے دانے ٹوٹ گئے اس کے, ٹوٹنے لگے تھے, دھاگا گر گیا تھا. کسی نے نئی تسبیح لا کے دی, حضرت آپ تسبیح تو چینج کر لیں. انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی اس تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا ہے, اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے, اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے, دل نہیں چاہتا اس کو چھوڑوں میں. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا, تو محبت کے آداب اور ضابطے نہیں ہوتے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو. اللہ سے محبت پیدا کر لو, تو جن چیزوں کو اللہ سے محبت ہے یا اللہ کو جن سے محبت ہے, ان سے آٹومیٹیکلی محبت ہو جائے گی آپ کو, اس کے لیے لاجک کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو آج کل بہت سارے اسکالر صبح و شام علماء کو برا بھلا کہتے ہیں نا, تو اس میں دلائل, وہ دلائل کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہے محبت. جب اللہ سے ہوتی تو اللہ کے رسول سے بھی ہوگی, جب رسول سے ہوگی تو صحابہ سے بھی ہوگی, صحابہ سے ہوگی تو تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, محدثین, اور ہر دور میں وہ علماء صلحاء کو تلاش کرے گا. پھر علماء سے بھی ہوگی, بزرگان دین سے بھی ہوگی,
تو بڑا فالٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہوتی آگے سارے مسائل. پھر آپ کہہ سکتے ہو باتیں تو وہ صبح شام اللہ رسول کی کرتے ہیں, تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں قادیانی نے کم کی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے. تو بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار بھی کہے ہیں, بڑی زبردست شاعری کی ہے اس نے جس کو قادیانی کیچ کراتے ہیں کہ دیکھو اتنا محبت تھی اس کو. ہم کہتے ہیں اتنی تھی تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیوں کر دیا. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں بہت سارے لوگ اچھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اسلام کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے تصوف, باقاعدہ اسلام کا ایک شعبہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے تصوف. لوگ کہتے ہیں تصوف دکھاؤ نبی کے دور میں, تصوف کا لفظ نہیں ہم دکھا سکتے, لفظ بعد میں وضع ہوا ہے, لیکن جس چیز کو تصوف کہا جاتا ہے وہ چیز ہم نبی کے دور میں دکھا سکتے ہیں, بلکہ اس کا حکم ہے. آج علم میں عمق نہیں ہے, الفاظوں کے بکھیڑوں میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے. کہاں سے کہاں بات چلتی ہے, تو اچھا والا ٹاپک لے کے چل رہا ہو. شیطان کی رپورٹ ابھی پیش کروں گا میں, سمجھ ایسا نہ ہو کہ شیطان رہ جائے. شیطان تو اتنی رپورٹیں پیش کرتا رہتا ہے, ہم بھی تو شیطان کے بارے میں کچھ رپورٹیں پیش کریں نا. شیطان کو موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے بتاؤں گا میں ابھی. تو بڑی اہم بات ہے اصل میں, وہ اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ شیطان کو جہاں سے موٹیویشن ملتی ہے آپ کہہ سکتے ہو مصعب اتنا ترسا کیوں رہے ہو, بتا دو نا. دو منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ نہیں, لیکن وہ بات ہلکی ہو جائے گی. وہ بات کیا ہو جائے گی, ہلکی. میں اپنی بات کا وزن کم نہیں کرنا چاہتا, اپنی بات کا وزن کم نہیں کرنا چاہتا. وہ بڑی وزنی بات ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس سے. تو چلو وہ رپورٹ پہلے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ٹاپک پھر وہ ہم ناموں میں الجھاتے ہیں لوگ, اصطلاحات میں الجھاتے ہیں. تو تصوف جو ہے نا, تصوف اس کی اصل کیا ہے, باطن کی اصلاح. باطن کی اصلاح, نبی کی ذمہ داریوں میں اللہ نے یہ ذمہ داری بھی لگائی, یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے نبی آپ نے قرآن و سنت صرف سکھانا نہیں ہے, ان کا تزکیہ کرنا ہے, اندر باہر سے ان کو پاک اور صاف کرنا ہے. اندر سے پاک کیا ہوتا ہے, کیا مطلب, آپ ڈیٹول سے اندر سے نہائیں گے کیا؟ اندر سے پاکیزگی کس کو کہتے ہیں, تیزاب کی قلیاں کریں گے, غرارے کریں گے تیزاب سے آپ؟ اندر کی پاکی کا مطلب آپ کا دل باطنی گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک ہو جائے, آپ کے دل میں لالچ, دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں, مرا جا رہا ہے پیسوں کے پیچھے, پوری گلی ہے گارڈ کی تنخواہ 8,000, یہ دنیا کی محبت کے گٹر ہی تو ہیں. پوری گلی نے گارڈ رکھا ہوا ہے, تنخواہ بولو 8,000, اور لیکن سارا دن مہنگائی کے خلاف تقریریں سن لو آپ, مہنگائی بڑھ رہی ہے, حکومت کو خیال نہیں ہے, ایکچولی حکومت ہی کرپٹ ہے. تو حکومت کو آپ کا خیال نہیں ہے, آپ کو اپنے ملازمین کا خیال نہیں ہے, تو دونوں کیا ہیں, ایک جیسے ہیں. تو اس لیے رونے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پاکستان سے بھاگنے کی ضرورت ہے. بھاگے تو وہ گارڈ بھاگے تو سمجھ میں بھی آتا ہے, کیا خیال ہے جس کی 8,000 تنخواہ ہے, وہ بھاگ نہیں رہا. آپ کہہ سکتے ہو اس کے پاس بھاگنے کے وسائل نہیں ہیں. جن کے پاس بھاگنے کے وسائل ہیں وہ ویسے ہی یہاں بہت کچھ کھا رہے ہیں, ورنہ باہر کا ویزا آسان تھوڑی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے بھائی, امریکہ لندن یہ کیا دیکھتا ہے, تو کماتا کتنا ہے. اگر اچھا کما رہے ہو تو کہے گا پھر کہے گا آ جاؤ. اور جو اچھا کما رہا ہے اس کے لیے مسائل نہیں ہے یہاں پہ, مسائل اس کے لیے جو بےچارے غریب ہیں جن کے پاس بھاگنے کے پیسے ہی نہیں ہیں, اور انہی کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے بھاگو بھاگو بھاگو. تو سوائے ملک کی نفرت پیدا کرنے کے اور کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا. تو خیر تصوف بھی ایک شعبہ ہے. قرآن نے حکم دیا کہ اے نبی یزکیہم, ان کا تزکیہ کریں, اندر سے ان کو کیا کرنا ہے آپ نے, پاک صاف کرنا ہے. تو یہ اندر کی پاکی, اس کا باقاعدہ علماء نے بعد میں نام دیا, یہ نام بعد میں پڑا ہے. اس کو کیا نام دیا جانے لگا, تصوف, جیسے مصحف عثمانی ہم پڑھتے ہیں, وہ کون سا مصحف ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا, نام بعد میں پڑھا ہے, لیکن یہ جو مصحف ہے, یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں, یہ نبی کے دور میں پہلے سے موجود تھیں. اسی طرح فقہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یہ سارے نبی کے دور میں موجود تھے, نام کیا ہوئے ہیں؟ بعد میں پڑھے ہیں. اب لوگ منجن بیچتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے, اللہ نے ہمارا نام غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کس کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے؟ حنفی اور شافی کے مقابلے میں مسلم نہیں رکھا. اگر آپ کوئی شافی سے ملو اور کہے کہ آپ کس مکتب فکر کو فالو کرتے ہو, آپ کا میں مسلم ہوں, تو کہے گا اچھا میں غیر مسلم نظر آ رہا ہوں تجھے؟ اتنی سینس جن اسکالرز میں نہیں ہے, وہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں سکھا رہے ہیں قرآن و سنت. دیوبندی بریلوی یہ نام بعد میں پڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا دیوبندی بریلوی نبی کے دور میں نہیں تھے, تو دیوبندی بریلویوں کے مقابلے میں جو دیوبندی کہا جاتا ہے, اگر بریلوی اپنے آپ کو مسلم کہنے لگے دیوبندیوں کے مقابلے میں, اس کا مطلب وہ دیوبندیوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ غیر مسلم. اس سے تو اور فرقہ واریت پھیلے گی. اگر دیوبندی اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کر دیں بریلویوں کے مقابلے میں, کوئی گرین چینل والا آیا, آپ نے کہیں رشتے کا پیغام لے کر آیا, ایسے موقع پہ ہی مسلک کو شو کرنے کی عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے. ہم بلا وجہ تھوڑی کہہ رہے کہ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی شافی کہتے پھر ہو, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کہنا پڑتا ہے. اب آیا کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے؟ دیوبندی ہیں بریلوی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں مسلم ہوں. آپ کو میں تجھے کیا سکھ نظر آ رہا ہوں؟ میں تجھے میں ہندو نظر آ رہا ہوں تجھے؟ تو آپ جواب میں کیا کہو گے بھائی؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی مسلم ہوں تبھی تو آیا ہوں, لیکن میں بریلوی مکتبہ فکر کو فالو کرتا ہوں. آپ چلے گئے ان کے ہاں رشتہ لینے کے لیے, جیسے میں گیا تھا, میں بھی تو گیا تھا نا, اور میرے اللہ کا شکر ہے بچے ہو گئے الحمدللہ. انہوں نے پوچھا آپ کا مکتبہ فکر کیا؟ میں نے کہا ہم دیوبندی مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں. اگر میں اس وقت اپنے سسرال میں کہتا کہ وہ پوچھتے آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے, میں کہتا میں مسلم ہوں بھائی, سمپل مسلم. وہ کہتے تو کیا ہم کیا غیر مسلم نظر آ رہے ہیں تجھے؟ رشتہ لینے کیوں آئے جب تجھے ہم غیر مسلم نظر آ رہے ہیں؟ تو ہری پگڑی پہن کے میرے بیان میں بیٹھے تھے. پورے بیان میں ایک بندہ ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, اور لوگ جب ان کو یوں یوں کر کے دیکھ رہے تھے, میں لوگوں کو کہ تمیز سے ادھر میرا بیان سنو, سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ زیادہ مسئلہ ہوتا تو رشتہ کینسل. اس لیے میں نے بڑی رسپیکٹ دی ہری پگڑی والوں کو اس وقت, یعنی جو ہری پگڑی پہن کے آئے تھے, سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہری پگڑی میں نکاح جائز ہے یا نہیں ہے, کہ تو بھائی ہم نے تو کیا ہے یار. تو صرف پگڑی سے نہیں ہوتا کچھ, عقائد پھر آگے دیکھے جائیں گے نا, کہ اگر کوئی چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو, صاف لفظوں میں کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہیں, مشکل کشا ہے, وہ تو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو, اس سے نکاح جائز نہیں ہے. اور یہ صرف اس طرح کا شرک بریلویوں میں بھی ہے, دیوبندیوں میں بھی ہے. بعض دیوبندیوں میں آپ کو قبر پرست نظر آئیں گے, وہ لیبل لگاتے ہیں دیوبندیت کا, قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, لیبل لگاتے ہیں کس کا؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ تو دونوں فریق میں پائے جاتے ہیں, اور غیب کے دعوے بھی کر رہے ہوں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر رہے ہوں گے. تو میں نے کیا کیا, وہ میں اگر میں وہاں جا کے کہتا میں مسلم ہوں, میں صرف مسلم, وہ کہتا ہے نکل پتلی گلی سے باہر نکل, جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب دے. باقی صحابہ کے دور میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں نہیں تھے؟ تو صحابہ کے دور میں کوئی فرقہ بنا ہی نہیں تھا نا, جس کی بیس پہ اس فرقے سے فرق کرنے کے لیے دوسرے فرقے کو نام ہائی لائٹ کیا جائے. اس کی مثال آسان مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا, ورنہ پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے. آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا یوٹیوب پہ, ان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ہماری پیچیدہ باتوں کو سمجھیں, ان کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے, وہ کھوپڑی لیس ہو کے بیٹھتے ہیں. تو ظلو و اظلو حدیث میں آتا ہے, جب علماء اٹھ جائیں گے نا, ختم ہونے شروع ہوں گے, تو آہستہ آہستہ اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہے, اور کمال یہ کہ نہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ خود کو عالم نہ کہنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی علاج کر رہا ہے ڈاکٹر بن کے, لوگ اس سے پوچھتے ہیں کیونکہ تو کیا ڈاکٹر ہے جو علاج کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں ڈاکٹر نہیں, اس میں مجھے فخر ہے. کمال ہو گیا یار, آپ ایک علاج بھی کر رہے ہو झूठा ही दावा कर लो कि मैं डॉक्टर हूं, झूठा दावा क्यों नहीं करता कि लोग पूछेंगे कहां से पढ़ा, किन किन टीचरों से इल्म हासिल किया, तो इसलिए वो डॉक्टर कह देता है कि मैं क्या हूं, डॉक्टर नहीं। तो आज के बहुत सारे स्कॉलर्स हैं सारा दिन उलमा को बुरा भला कहते रहेंगे और उनसे पूछा जाएगा आपके पास इल्म कहां से आया, मैंने पढ़ा है, आप आलिम नहीं है प्रॉपर, नहीं मैं आलिम नहीं हूं और फखर है इस पे। तो क्या बात चल रही थी, ये जो अभी बात समेट रहा था मैं, अबे यार तुम लोग भी, मैं ये कह रहा था कि आसान मिसाल समझाने से बात समझ में आती है, पेचीदा मिसालों से बात समझ में नहीं आती। आसान मिसाल ये कि जब हम ये कहते हैं ना, मेरा एक बयान अभी आया है 73 फिरकों वाला, वो करके बस मैं शैतान पे फिर सीधा शैतान की तरफ आता हूं। मेरा बयान अभी एक आया है, एक पॉडकास्ट में मैंने इंटरव्यू दिया है कि इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो जो लोग कहते हैं फिरका सारे फिरके गलत हैं, तो हदीस में आता है कि 72 फिरके जहन्नम में और एक जन्नत में। तो मैंने ये कहा कि वो एक भी तो फिरका ही होगा ना, क्या ख्याल है भाई, अगर सारे फिरके गलत हैं तो वो एक भी क्या होगा, वो भी तो फिरका ही होगा। तो मेरा ये बयान चला, उस पर लोगों का रिएक्शन आना शुरू हुआ कि नहीं नहीं वो फिरका नहीं होगा, वो तो जमात होगी, अल जमा, वो क्या होगा, अल जमा होगा। ये जवाब देके जिन लोगों ने ये जवाब दिया ना, वो और ज्यादा फंस गए हैं, ठीक है ना। अगर सिर्फ फिरका कह देते ना तो बचत हो जाती। उन्होंने क्या कह दिया कि वो फिरका नहीं होगा जो जन्नत में जाएगा, वो क्या होगा, अल जमाआ। बात सही है, वो अल जमाआ होगी, लेकिन होगा फिरका, जिसको नबी ने क्या कहा है, जमातुल मुस्लिमीन कहा है, सवादुल मुस्लिमीन कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जन्नती 72 जहन्नमी, जो एक है वो बाकायदा जमात होगी मुसलमानों की, वो दो चार लोग नहीं होंगे, लिहाजा उस जमात से चिमटे रहना। अब देख लो जमात ज्यादा को कहते हैं या कम को कहते हैं, जो जमात से टूट के अलग होता है उसको फिरका कहा जाता है, जो जमात में रहता है उसको फिरका नहीं कहा जाता। अब आप देख लो सदियों से जो तवातुर से इस्लाम चला आ रहा है, वो तो चार मकातिब फिक्र हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, जो सब एक दूसरे को दुरुस्त समझते हैं। तो जमात तो वो है, जो उससे टूटेगा वो क्या होगा, सबसे पहले शिया लोग टूटे अहले सुन्नत वल जमात से, वो टूटे, वो सहाबा के रास्ते से ट्रैक से अलग हुए, उन्होंने कहा हमने सिर्फ अहले बैत को फॉलो करना है। इस दावे में वो कितने सच्चे कितने झूठे वो जाने, लेकिन सहाबा से क्या हुए, वो हजरत उमर को नहीं मानते, हजरत उस्मान के फैसलों को नहीं मानते, हजरत अबू बकर के फैसलों को नहीं मानते। अल जमात में सबसे पहले तो खुलफाए राशिदीन है, तो खुलफाए राशिदीन के मकतब को किसने फॉलो किया, ये तो अइमा अरबा ने फॉलो किया है। तो जो उस जमात से टूट के अलग होगा, जो मेजॉरिटी मुसलमानों की जमहूर उम्मत की चली आ रही है, वो फिरका कहलाएगा, जो उससे चिमटा रहेगा वो फिरका नहीं कहलाएगा। कमाल की बात यह है, यानी वो फिरका फिरका तो कहलाएगा, वो वाला फिरका जो जहन्नमी है वो नहीं कहलाएगा, बल्कि जन्नती फिरका कहलाएगा। देखो नबी ने फरमाया ना, उम्मत 73 सतफ तरीको उम्मती, 73 हिस्सों में बटेगी, तो बटेगी तो 72 हिस्से और एक जो है वो भी तो हिस्सा ही होगा ना, उसको हिस्सा कहें फिरका कहें, लेकिन उसके जन्नती होने की एक अलामत ही होगी, वो जमात होगा। वो क्या होगा, वो बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे और ये सारे दाएं बाएं निकलने वाले ये टूटे हुए लोग होंगे। कमाल की बात है, जो स्कॉलर टूटे हुए हैं उम्मत की मेजॉरिटी से, वो अपने आप को अल जमा कह रहे हैं, और जिनसे टूटे हैं उनको जहन्नमी कह रहे हैं। आई बात समझ में, खोपड़ी शरीफ में। एक और आसान मिसाल दूंगा फिर बहुत अच्छी तरह आएगी, लेकिन पहले ये थोड़ा मुश्किल वाली समझ लें आप, क्योंकि कुछ लोगों का मेंटल लेवल अच्छा भी होता है, वो समझ भी जाते हैं मुश्किल मिसालें भी, मुश्किल ये भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है। तभी नबी ने से साहब ने नबी से पूछा जब आखिरी वक्त में फिरकावारियत फैल जाएगी, फितने फैलेगी, हम क्या करें, आपने फरमाया इल्जमू जमात अल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात और उनके इमाम, कोई इमाम हो तो इमाम को क्या करना है, लाजिम पकड़ना है, शुजूज नहीं करना। शुजूज का क्या मतलब, टूट के अलग अलग चीजें नहीं बनाना। तो अलग अलग तो आपने बनाई है, हम तो सदियों से चले आ रहे हैं, मेरे जो अकीदे हैं, जो मेरे अकाबिर के अकीदे हैं, وہ تو تابعین تبع تابعین سب سے ملتے ہیں. وہی عقیدے ہیں جو صحابہ کے تھے, وہی عقیدے ہیں جو تابعین کے تھے, وہی عقیدے ہیں جو ائمہ مجتہدین کے. کوئی ایک عقیدہ ہمارا دکھا دو علماء دیوبند کا جو صحابہ تابعین کے خلاف ہو, کوئی ایک بھی آپ نہیں دکھا سکتے. کوئی ایک عمل ہمارا ایسا دکھا دو جو صحابہ کے خلاف ہو. ہماری نماز دکھا دو صحابہ کے خلاف, ہماری زکات دکھا دو صحابہ کے خلاف, ہمارا روزہ دکھا دو صحابہ کے خلاف. کوئی بھی چیز نہیں دکھا سکتے آپ. ہاں کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کے بارے میں صحابہ خاموش ہیں, نہ ان سے انکار ثابت ہے نہ ان سے اقرار ثابت ہے. تو ان عقیدوں میں ہم کہتے ہیں آپ بھی آزاد ہیں, کوئی بھی عقیدہ رکھ لو, کیونکہ اس کے بارے میں صحابہ سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. اتنی کلیئرٹی ہے یار ہمارے مسلک میں اور جس مکتبہ فکر کو ہم فالو کرتے ہیں. ہاں نام دیوبندی بعد میں پڑا ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ بریلوی بعد میں آئے تھے تو ان سے فرق کرنے کے لیے دیوبندی کیا پڑا, بعد میں نام پڑا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح تصوف, فقہ, فقہ کی اصطلاح ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا. دین کی سمجھ بوجھ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فقہ, جو آج کل کے اسکالرز میں نہیں ہے, میجورٹی میں, بوسوں میں ہے بھی, اس کو فقہ کہا جاتا تھا. لیکن بعد میں جو اسلامی قانون ہے, ظاہری اعمال, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, نماز میں یہ کرنے سے سجدہ سہو, یہ کرنے سے نمازی باطل, ان مسائل کو کیا کہا جانے لگا؟ فقہی مسائل, فقہ اس کو کہا جانے لگا. تو یہ ٹرم ہے. اب کوئی کہے فقہ کا مطلب نبی کے دور میں اسلامی قانون پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا لہذا میں فقہ کوئی نہیں مانتا, تو یہ جہالت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہیں گے اسلامی قوانین تو نبی کے دور میں بھی تھے, وضو کے مسائل بھی تھے, طہارت کے مسائل بھی, غسل کے مسائل بھی, زکات کے مسائل بھی تھے, اس کو الگ سے نام نہیں دیا گیا تھا فقہ کا. تو نام بعد میں ایجاد ہوئے, تو ناموں سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ آپ نے کمپنیوں کا اشتہار دیکھو نا, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. وجہ اس کی ہے کہ نام تو کوئی بھی کسی کا رکھ سکتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو تصوف کا حاصل کیا ہے کہ باطن کی اصلاح کرنا. تو یہ کام نبی کے دور میں تھا, اس کو الگ سے نام نہیں دیا گیا, نام بعد میں رکھا گیا ہے. دیکھو نبی کے دور میں سنت موقعہ تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کچھ سنتوں کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے اور کچھ سنتوں کو زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے سنت موقعہ ہی کا انکار کر دیا, یہ بھی جہالت ہے کہ بس پانچ نمازیں فرض ہیں, سنت موقعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے لوگوں سے الزامی دلیل سے بات کیا کریں. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ سنت موقعہ سرے سے ہے نہیں, اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے کہا میں صرف پانچ نمازیں پڑھوں گا اور چند باتیں کی, آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو اس نے کہا کہ بھائی ان لوگوں نے, وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں سنت موقع تھا تو کہیں ہے ہی نہیں, صرف پانچ نمازیں ہیں. تو ان لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کی بھی دو سنتیں چھوڑ دے ساری زندگی تو کیا کوئی حرج ہے؟ ان صحابی نے تو فجر کی سنتوں کا بھی ذکر نہیں کیا. اگر کوئی ساری زندگی وتر نہ پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ وتر نہ پڑنے کو تمام محدثین فقہا وتر چھوڑنے والے کو کچھ تو حرام ناجائز کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں شدید ملامت کا مستحق ہے. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جو وتر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی گواہی مقبول نہیں ہے, وہ گواہی دینے کا حل نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا حدیثیں ہیں, من لم یوتر لیس منا, جو وتر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر, اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ وتر ہے. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. میں اسد البانی کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف جب وتر کے بارے میں دلیل دیتے ہیں نا, اور یہ ہمارے خلاف جو بھی دلیلیں, تو البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے غلط کا, اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اتنی ساری حدیثوں کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور فجر کی دو سنتوں کی کس قدر تاکید ہے. اور چلو اگر سنت موقعہ کا اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, فرض ہے یا عام سنت ہے, تو میرا ایک سوال ہے, فجر کی دو رکعتوں میں ہم چھوٹی قراءت کرتے ہیں یا لمبی قراءت کرتے ہیں؟ بولو نا. لمبی, لمبی قراءت ہے نا مغرب کی نسبت, فجر کی نماز چھوٹی ہوتی ہے یا لمبی ہوتی ہے قرات میں؟ آپ مجھے بتاؤ, آپ کا امام اگر فجر کی پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے اور دوسری میں قل اللہ احد پڑھے اور یہی معمول بنا لے, آپ برداشت کر لو گے امام کو کہ بھائی تو مغرب ایسے پڑھا رہا ہے جیسے فجر, ایسے پڑھا رہا ہے جیسے مغرب؟ آپ اسے جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فرض ہے, فجر کی دو رکعت جو پڑھی جائیں گی ان میں لمبی قرات کیا ہے؟ فرض ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں امام کو؟ فرض تو نہیں, اگر فرض ہوتی تو پھر انا اعطینا سے نماز ہوتی نہیں. آپ جواب میں یہ کہو گے بھائی یہ سنت ہے, فجر کی دو رکعتوں کو طول دینا کیا کیا عمل ہے؟ سنت عمل ہے. انا اعطینا آپ مغرب میں پڑھ لیں, چلو کبھی کبھار فجر میں ہو جائے, سفر میں آپ تھے یا کہیں تھکاوٹ تھی تو ایک الگ بات ہے, نارملی فجر میں لمبی قرات کرنا سنت ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی لازم تو نہیں ہے نا. آپ نے کہا ہاں جی ہم نے تو بعض اسکالرز کو سنا ہے کہ یا تو فرض ہوتا ہے یا سنت, سنت موقع تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو ہاں سنت ہے تو کیا جب ضروری نہیں ہے, ان صحابی نے تو کہا تھا پانچ نمازیں فرض ہیں, پانچ نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. تو میں یہ پانچ نماز پڑھ لی نا میں نے فجر کی, ہو گئی نا انا اعطینا سے بھی تو ہو گئی نا. آپ جواب میں کہو گے بھائی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے فجر کی دو رکعتوں کو طول دینا, یہ سنت مؤکدہ ہے, نبی نے ہمیشہ فجر کی دو رکعتیں لمبی پڑھی ہیں, تو بتا دیا کہ فجر پڑھنے کا اوریجنل طریقہ یہی ہے. تو جیسے فجر کی دو رکعتوں کو طول دینا, لمبا کھینچنا عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ. جو امام یہ کام نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا, اس کو امامت سے نکالا بھی جا سکتا ہے کہ یار تو روزانہ انا اعطینا سے فجر پڑھا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ انا اعطینا پڑھتا ہے, دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتا ہے, یہ فجر ہے یا مغرب ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے. وہ کہے فرض واجب تو نہیں ہے نا, اسے کہا جائے گا سنت مؤکدہ ہے. اور جو سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ قابل ملامت ہوتا ہے اور واجب الاخراج ہوتا ہے. آپ پتلی گلی سے نکلو, ہم کوئی تمیز کا امام لائیں گے جو فجر تمیز سے پڑھائے. تو اسی طرح جیسے نماز کے اندر کی کچھ سنتیں عام سنتیں, کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں, ایسے ہی نماز کے باہر کی بھی سنتوں میں کچھ عام ہوتی ہیں کچھ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں. تو فجر کی جو دو فرض ہیں, اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں, فجر کے دو فرض امام آ کے پڑھاتا ہے, اس سے پہلے نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے, ڈائریکٹ گھر سے آیا مسلے پہ کھڑا ہو گیا نا. آپ نے ایک مہینہ دیکھا یار امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے, آپ نے کہا گھر پہ پڑھتے ہوں گے, زیادہ نیک ہیں گھر پہ پڑھ کے آتے ہوں گے. آپ نے پوچھ لیا امام صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ فجر کی دو سنتیں ہمیشہ گھر پہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ امام نے کہا نہیں میں گھر پہ نہیں پڑھتا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ کہیں گے پھر مسجد میں تو نظر نہیں آئے. تم نے کہا میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کیونکہ ہم نے فلاں 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 کا بیان سنا ہے, اس میں یہ کہ پانچ نمازیں فرض ہیں سنتیں, بولو پڑھ لو نہیں پڑھو نہیں پڑھو. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نا, کوئی بھی ایسے امام کو چھوڑے گا نہیں, کہا جائے گا یہ جو دو فرض کے ساتھ پچھلی دو سنتیں ہیں یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنتیں ہیں. تبھی بعض ائمہ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو آپ مسجد کے باہر دو سنتیں پڑھ لیں, بشرطے کہ آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو. بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے ان کی تاکید کی وجہ سے, اور بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ چھوڑتے نہیں تھے کسی قیمت پہ. تو بس چند ایک حدیث یہاں سے ملی ایک وہاں سے ملی, اٹھا کے پورے کلپ بنا کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں ظلو و اظلو. حدیث میں جو آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو سنت مؤکدہ کا لفظ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گا, یہ ایک ٹرم ہے لیکن سنت مؤکدہ ملے گی, یہ لفظ نہیں ملے گا. صحابہ کے دور میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں, بعد میں فقہاء کرام نے علماء نے عوام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر عبادت کو اس کا مقام دیا جائے تو اس کے لیے اصطلاحات ایجاد کی ہیں. نبی کے دور میں تو فرض بھی اس معنی میں نہیں تھا جس میں ہم فرض کہتے ہیں. سنت کو بھی فرض کہا گیا ہے, فرض کو سنت کہا گیا ہے. نبی نے فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس سے سنت تھوڑی مراد ہے, اس سے فرض مراد ہے. کیونکہ سنت کا لفظی ترجمہ ہے طریقہ. نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس میں تو فرض بھی داخل ہے, اس میں سنت موقعہ بھی داخل ہے, اس میں واجبات بھی داخل ہیں. لیکن بعد میں یہ جو اصطلاح ہے سنت کی, یہ فرض سے فرق کرنے کے لیے. اب ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے, آپ کہتے ہیں بھائی سنت ہے, تو اب یہ کسی اور سینس میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مجھے ایسے دیکھ رہے ہو آپ لوگ جیسے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے, جیسے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک خالی رفیع بھائی ہے جو بیان سن رہے ہوتے ہیں غور سے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو تصوف کا لفظ ہے نا, یہ بھی نبی کے دور میں لفظ نہیں تھا, لیکن تصوف میں جو کام ہوتے ہیں وہ سارے نبی کے دور میں ہوتے تھے. تو حضرات فقہا نے, بزرگان دین نے دیکھا کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے, ظاہر کی اصلاح اور باطن کی. انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کا ظاہر تو ٹھیک ہو جاتا ہے, اندر ان کا ٹھیک نہیں ہوتا. ظاہر میں بڑے تہجد گزار ہوں گے جی, ظاہر میں دیکھا جائے تو بڑے ماشاءاللہ ایسا چہرے پہ نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی, آپ باقاعدہ ان سے نور ادھار لو گے, آپ اتنا نور ہوگا ان کے چہروں پہ. آپ دیکھیں گے کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی, وہ ایسے زبردست ہر وقت روتے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں, لیکن اندر ان کے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں, اتنی بڑی داڑھی, چہرے پہ رونق, سر پہ ٹوپی, بعض دفعہ تو پگڑی ہوتی ہے, اور ایسی شلوار آتی پنڈلیوں تک. فیکٹری کا مالک ہے, آ کے بیٹھا ہے اور کہہ رہے مفتی صاحب ٹینشن میں ہوں. ابے کس بات کی ٹینشن ہے؟ کہہ رہے مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے میری دولت مجھ سے چھن نہ جائے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. آپ نے پیسہ جیب میں رکھنے کے بجائے کہاں رکھ لیا؟ دل میں رکھ لیا. میں نے کہا اس کو دل سے نکالو. کہہ رہے کیسے نکالوں؟ میں نے کہا بولو چھن جائے تو چھن جائے, بھاڑ نہ جائے تو کیا ہو جائے گا, چھن جائے گی تو. کہہ رہے چھن جائے گی تو کیا ہو جائے گا, سب کچھ چھن جائے گا تو کیا ہو جائے گا. میں نے کہا کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کہہ رہا ہے بھائی بہت کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا ٹماٹر بیچنا یار. کہہ رہے میرے بیوی بچے. میں نے کہا بیوی بچوں سے کہنا اسی ٹماٹر کی آمدن میں گزارا کرنے کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. بعد میں بھی تو انہوں نے قبر میں اتارنا ہے کہ نہیں اتارنا, کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کیا بیوی بچے تمہارے ساتھ قبر میں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا ویسے بھی انہوں نے قبر میں پھینک پھانک کے آ جانا ہے تھوڑے دنوں میں, اس کے بعد کتنے دن یاد کریں گے بتاؤ. آج کل تھی جو لبرل اولاد ہے بطور سے چار پانچ دن بھی تکلف سے یاد کرتی ہے وہ, کہ ابا کیونکہ مرے ہوئے ابھی ابھی تازہ تازہ ٹائم گزرا ہے تو دو تین دن تو یاد رکھو نا, ٹی وی شیوی نہ چلاؤ. وہ بھی ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نئی فلم آئی ہے دیکھ لو, نیا ڈراما آیا ہے دیکھ لو, لیکن چونکہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس اولاد کی خاطر یار آپ اتنا اپنے آپ کو دنیا کی محبت. میں نے کہا انجوائے کرو انجوائے. اول تو چھننے کا کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن دنیا کی محبت کے گٹر ایسے ابل رہے ہیں کہ جس چیز کا خطرہ نہیں ہے نا اس کا بھی خطرہ دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے. میں نے کہا بھائی نوٹ کی گڈیاں نکال نکال کے نا صدقہ کرو, صدقہ ایسے دیا کرو, یہ غریب. میں نے کہا یہ جو آپ دیتے ہو نا یہ تھوڑا سا اٹھنی اس کو پکڑا دی, وہ جو وائپر والا ہے یہ والا صدقہ نہیں چلے گا مارکیٹ میں. میں نے کہا کتنی فیکٹری ہیں؟ چھ سات ہوں گی. میں نے کہا ایک نکال دے اللہ کے لیے. وہ تو مجھے ڈر تھا کہ بے ہوشی نہ ہو جائے وہ. یہ چیزیں کسی صحیح بزرگ کی خدمت میں جب تک نہ رہا جائے, اس سے اصلاحی تعلق نہ قائم کیا جائے, اس وقت تک یہ دنیا کے گٹر دن سے نکلتے نہیں ہیں. کل رات میں سونے کے لیے لیٹا, بعض دفعہ خیالات کا ہجوم ہوتا ہے تو مجھے اپنے شیخ یاد آنے لگے, کیسی باتیں کیا کرتے تھے, کیسی ان کی زندگی تھی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم نے ان بزرگ کو نہ دیکھا ہوتا, اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو نہ دیکھا ہوتا, تو دنیا کی محبت کا گٹر کہتے کس کو ہیں یہ ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں. یہ چیزیں بیانات سے تھوڑی آتی ہیں, بیانات سے تو ایک تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی بیماری ہے دنیا کی محبت کا گٹر. ٹھیک ہے نا, گٹر کی دو قسمیں, ایک وہ گٹر جو کراچی میں کھلے ہوئے ہیں جن میں ڈھکن نہیں ہوتے, ایک یہ گٹر ہے, और जो गटर दुनिया की मोहब्बत का इंसान के दिल में होता है ना, उसमें भी ढक्कन नहीं होता, किसी भी वक्त वो उबलना शुरू कर देता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? वो किसी भी वक्त उबलना शुरू कर देता है। एक और बड़े नेक आदमी, अब पुराना किस्सा हो गया तो वो अब वो नहीं समझेंगे कि मेरी बात हो रही है। बार दफा मैं किस्सा इतने अरसे के बाद सुनाता हूं, वो तो बहुत पुराना जाता है, लेकिन नया नया किस्सा सुनाने में हर्ज ये होता है कि वो समझ जाते हैं मेरी बात हो रही है। और साहब बड़े नेक, बड़े दीनदार, ये सब मैं बातें कर रहा हूं, जो गेटअप से और नमाज रोजे से आप उनका तकवा देखोगे, आप बोलोगे भाई तकवे की बुलंदियों पे ये बंदा पहुंचा हुआ। मैं बैत होने लगा था, इतने नेक, मुझे लगा कि ये बहुत ही बड़े नेक बुजुर्ग हैं। जवान था वो, इतने यानी एजेड नहीं है। मेरे पास आए कि अच्छा, मेरे बयान भी बहुत सुनते, मेरे पास आए मुफ्ती साहब हमारे दो बच्चे हैं, अब प्रेगनेंसी हो गई है बेगम को, मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा टेंशन क्या, यह बोली मैं यशा हुई नासा, अल्लाह कहते हैं मैं जिसको चाहूं बेटियां गिफ्ट देता हूं और जिसको चाहूं बेटे गिफ्ट, तो गिफ्ट पे किसको टेंशन होती है। अच्छा मेरा ख्याल था वो ये बात करेंगे बेगम की सेहत खराब है, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया, इतनी सेहत खराब है अब मरने का खतरा है या और कोई और बीमारी का खतरा है, ये बात करेंगे, या ये कहेंगे कि जी वो संभालने वाला घर में कोई नहीं है, दो एक एक साल के वक्फे से दो आ गए तो फौरन तीसरा आएगा, तो बेगम जरा लग्जरी लाइफ स्टाइल की आदि है, ठीक है ना, वो बहुत ही यानी कमजोर तबीयत की है, उससे बच्चे बच्चे नहीं संभलते तो घर में लड़ाई होगी, बच्चे नहीं संभलेंगे। मैंने कहा या तो ये कहेंगे, तो मैं कहूंगा नहीं अल्लाह से हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह वगैरह वगैरह और समझाएंगे, या सेहत का इशू है तो भाई डॉक्टर से रब्ता करो। जब उसने ये कहा ना मुसाब मेरी आमदन पहले ही इतनी है, मैं कैसे पालूंगा, जब ये अल्फाज कहे हैं ना तो मेरी खोपड़ी घूम गई। बहुत बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। ये बात वो नहीं कर रहा जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, ये बात वो कर रहा है जिसका जाती घर है करोड़ों रुपए का, ये बात वो कर रहा है जिसकी जाती गाड़ी है, जीरो मीटर कार खरीदी उसने अपने लिए। मैंने कहा हजरत सही फरमाया करते थे गेटअप पे मत जाओ, इससे तो वो अच्छा है यार, एक टमाटर वाला भी मुझसे कीनू माल्टे बेचता था, मैं न्यू कराची में था ना तो उस वक्त मैं ज्यादा मशहूर नहीं था, तमीज से घूम लिया करता था। अब तो मैं कहीं निकलता हूं मुझे ऐसा लगता है कोई बंदा आ रहा है ना तो उसके सर पे सींगे, मुझे आके टक्कर मारेगा वो, मुझे मैं अल्लाह माफ फरमाए ऐसा कहना नहीं चाहिए, फैंस हैं ये सारे फैंस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी आएगा मुझे, तो मैं उधर से निकलता हूं ऐसा टॉर्च देके चलता रहता हूं मैं। अब तो यहां नहीं खड़ा हो सकता मैं अपनी मुर्गियों के पास, चार आदमी ना ये मस्जिद की जालियों से पकड़ के यूं खड़े हुए होते हैं, मुझे देख रहे होते हैं, जैसे हाजिरी नहीं आती जेल में, हाजिरी आई हुई है, उधर का हम दरवाजा बंद कर देते हैं भाई वहां से इधर किसी को ना आने दो, तो फिर मस्जिद के ग्रिल में यूं खड़े हो जाते हैं उधर। अब मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं मुर्गियों को दाना डाल रहा हूं, मैं बकरी का दूध निकाल रहा हूं, खड़े हुए देख रहे हैं, तो अजीब सा लगता है ना इंसान को यार क्यों मुझे घूर घूर के। फिर मैं उनको बुला लेता हूं, आ जाओ यार सलाम दुआ करो, पतली गली से निकलो, खड़े नहीं हो यहां। तो फिर पता चला ये जो भी मशहूर होता है उस बेचारे के साथ यही होता है, फैमिली के साथ कहीं नहीं जा सकता आदमी, गाड़ी रोक रोक के भी लोग मिल, गाड़ी में कहीं जा रहे हो ना आगे से रोक लेंगे, उतर सेल्फी इधर चलो, मुझे लगता है बंदूक ना निकाल ले सेल्फी दे। तो ये अल्लाह ताला ने चूंकि हमारे ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है तो इसलिए थोड़ी बहुत इज्जत हो गई है, बाकी मुखालिफिन भी बहुत हैं, तंज भी बहुत कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे हो ना ऐसे तंज भक्ति वो नहीं भक्तियां, जो मुखालिफिन है वो ऐसे भक्तियां कस रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं, अगरचे वो तंज करने वालों का रेशो बहुत कम है लेकिन तंज तो एक भी आपको पता है वो सब पे भारी होता है। तो मैं लोगों से कहता हूं एक दफा जहाज में जा रहा था, एक साहब बैठे हुए एक नौजवान, उसने मुझ पर तंज किया ना, ये वही है इस तरह की कोई ऊट पटांग सी बात की, मैं जाके पीछे बैठ गया, तो हमारे साथ दोस्त थे, मैंने कहा अच्छा है ऐसे लोगों से आदमी बैलेंस, बहुत ज्यादा इज्जत हो ना इंसान की हर जगह, तो वो अपनी औकात बाज़ दफा भूल जाता है. मैंने कहा अच्छा इस तरह के भी लोग हैं, तो जो इज्जत वहां से मिलती है थोड़ी सी बेइज्जती हुई तो बैलेंस हो गया. ठीक है थोड़ी इज्जत मिली यहां से, थोड़ी बेइज्जती हुई तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया. तो मैं उसको भी कोशिश करता हूं इंजॉय करने की. ऐसा ना हो आप इंजॉय मुझे जान जान के कराना शुरू कर दें. अच्छा खैर, गार्डों के बाद, गार्ड आने के बाद थोड़ा मसला कंट्रोल में आया है. पहले तो ऐसे घसीट रहे होते, इधर आओ, ऐसे घसीट रहे होते. अच्छा खैर, तो बात क्या चल रही थी, तो मैं ये बता रहा था कि अब देखो इतनी बड़ी गाड़ी, इतना अच्छा घर, तो मैंने कहा भाई ये नमाज रोजे का क्या फायदा यार, जब दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझ रहे और अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा कि तू मुझे रजाक नहीं समझता, और मैंने तो सबूत भी दिया है, अल्लाह कहेगा मैंने तो सबूत दिया है कितना खिला रहा हूं कितना पिला रहा हूं. ये पता है ये जो फैमिली प्लानिंग है ना, ये मालदारों के मसले हैं, गरीबों के नहीं है. ये जिनके तोंदे बहुत भरी हुई है ना, उनको लगता है कि रिस्क की कमी है और बच्चों की फीसें कहां से अफोर्ड करेंगे, जिनके पास खाने को बहुत कुछ है. गरीबों के भी हालात सुनो. न्यू कराची में मैं इमामत करता था, तो उस वक्त ज्यादा मशहूर नहीं था, बाहर निकल के टहलता था मैं. हाय हाय कैसे कैसे दौर थे. अभी कहीं गया मैं जुड़िया बाजार में, कहीं जाना था मुझे, गार्ड वार्ड साथ थे, मुझे पुराना जमाना याद आया कैसे जुड़िया बाजार में मजे से घूमते थे यार. हाय 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 रफी भाई अपना ही मजा होता है ना, वहां जा रहे हैं उधर गोला गंडा खा रहे हैं, उधर उसके वो नहीं है वो बंस रोड पे देखा है वो दही बड़े, उधर बैठे दही बड़े पेल दिए, थोड़ा आगे गए वहां उसकी वो भी बड़ी मशहूर थी, बिरयानी भी और हलीम भी, तो कैसे मजे से घूमते थे यार. फिर जुड़िया बाजार का तो बाजार का ही अपना मजा है, ठेले की बिरयानी खाओ आप वहां पे, अब पता नहीं होती किस चीज की लेकिन होती बड़ी मजे की है, ठेले वालों का क्या भरोसा. बैठते थे और कहीं हो ही जा ही नहीं सकते, तो मैं ऐसे ही कहीं गार्डों के साथ गुजर रहा था तो मुझे पुराना जमाना याद आया. मैंने कहा यार कितना मजा था यार. तो खैर अब क्या कर सकते हैं. तो मैं वहां जाके नीचे बैठा करता था, कब कीनू खाता था मैं, कीनू खाता था, कीनू समझते हैं, क्यों खाता था डेली. वजह उसकी ये थी कि मैंने कीनू खाना छोड़ दिए थे कि गला खराब होता है, तो मुझे किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई ये खाया करो, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपका गला कीनू खाने से खराब इसलिए होता है कि आप कीनू नहीं खाते, इसमें तो विटामिन सी है. मैंने कहा मैं तो खाते ही मुझे जुकाम हो जाता है. उसने कहा ये हो इसलिए रहा है कि नहीं खाते. तो बड़ा अच्छा डॉक्टर, अल्लाह उसको जजाए खैर दे. उसने कहा फोड़ो. अब हम जब सरगोधा गए, कीनू का मौसम था, हमारा ननियाल था ना सरगोधा में, तो हमारे रिश्तेदारों ने कीनू ला के रखे, मैंने एक खाया मेरा गला खराब. मैंने क्या किया, नमक के गरारे किए, उस गले को ठीक करके दूसरा फोड़ा, फिर गला खराब, हमने फिर उस गले को ठीक करके तीसरा फोड़ा, फिर जो फोड़े हैं पूरी पूरी रात बैठ के कीनू खाते थे, गला खराब नहीं होता था फिर. तो ये मुझे तजर्बा है कि ये इससे गला खराब इसलिए हो रहा है कि आपका गला ही ठीक नहीं है, ये खाओ तो गला सही होगा. तो फिर मैंने कहा कीनू के मौसम में कीनू माल्टे नहीं छोड़ने मैंने. अच्छा और भी बहुत सारी चीजें ठीक हो गई ना, जो एलर्जी वगैरह होती थी, तो विटामिन सी बड़ी जबरदस्त चीज है भाई. तो मैंने क्या किया, मैं जाके रोजाना उस ठेले पे कीनू फोड़ता था. खाने वाने का मेरे यहां कोई कॉन्सेप्ट, पाकिस्तानी कौम क्या ही कॉन्सेप्ट नहीं है, हम खाते कहां है मेरे भाई, ये खाने का लफ्ज इस्तेमाल मत किया करो. हम क्या करते हैं, फोड़ते हैं. आम जो खाता है फोड़ता नहीं है, वो आम कहा कदा नहीं करता. खैर मैं जाता था तो वहां बैठ के ना, सस्ते कीनू भी थे उसके पास और बड़े 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 कीनू थे उसके पास, पूरी रेड़ी भरी होती थी, और बेचारा गरीब आदमी, तो मेरी उससे दोस्ती हो गई. रोजाना मैं कीनू खाने के लिए निकलता वहां. वैसे जब दोस्ती यारी हो गई, हमने उससे गपशप लगाई, हमने कहा आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, उसने कहा 10. मैंने कहा यार और कोई कारोबार आपका, कह रहे बस ये रेड़ी लगाता हूं और कोई बिजनेस नहीं है. मैंने कहा 10 को खिला लेते हो, कह रहे अल्लाह का फजल है, आप हमारे घर आके देखो, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है. तो मैंने कहा मां बाप कहां रहते हैं, कह रहे हैं वो भी मेरे साथ हैं, कह रहे हैं मेरा दूसरा भाई है उसके 2 बच्चे हैं, उसका बिजनेस मुझसे ज्यादा, बच्चे कितने 2, और बूढ़े मां बाप को भी उसने नहीं रखा क्योंकि महंगाई का दौर है बकौल उसके, तो वो किसने रखे हैं, कह रहे वो भी मैंने रखे हैं. ना वो मेरी किताब जानता था, ना वो उसने मेरे बयानात कभी सुने थे इस मौजू पर, समझ रहे हो. इतना खुश, دے دنادن بیچ رہا ہے نہیں, جیسے نہیں سکینوں والے چیخ رہے ہوتے آ جاؤ لے لو لے لو, کراچی میں ایک اسٹائل ہے نا. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار, کہہ رہا ہے ہم نے تو اپنے ابا اما کو بھی رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا تمہارے بھائی کے کم کیوں, کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس غربت میں کہاں سے کھلائیں گے. تو میں نے کہا تمہیں یہ خیال نہیں آتا, کہہ رہے بھائی جس اللہ نے ہمیں کھلا پلا کے بڑا کیا ہے, یہ اولاد تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. میں نے کہا دیکھو یار یہ کینو بیچ رہا ہے, دل بھی خوش, ماں باپ کو کھلانے کا ثواب بھی, اولاد کو پالنے کا ثواب بھی. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا تمہارے ہاں انشاءاللہ دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی نا کچھ وقت کے بعد کہ تمہارا بھائی تمہیں حسرت سے دیکھے گا, دیکھے گا پھر بھی نہیں, وجہ اس کی ہے کہ کھوپڑی پھر بھی کام نہیں کرتی, پھر بھی یہ سمجھے گا تو اتفاق سے ہو گیا. میں نے کہا جب تمہارے بیٹے جوانی, بیٹے بیٹیاں, بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا شروع کریں گے تو تمہارے اس کاروبار میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں اسکول کی فیس کے پیسے کہاں سے دے گا, نہ دے اچھا ہے کاروبار کریں گے شروع سے ہی, سمجھ رہے ہو نا. ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے نا, لڑکے کی وہ بہترین عمر جو کوئی ہنر اور فن سیکھنے کی عمر تھی وہ کہاں گزار دیتے ہیں اسکولوں میں. آپ کو اسکولوں کے پڑھے ہوئے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کمپیوٹر کے سافٹ انجینئر تو آپ کو نظر آئیں گے, ڈاکٹر تو نظر آئیں گے. جو 99% طبقہ اسکولوں سے فارغ ہو کے برباد ہو رہا ہے, جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا رہا, وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. میں مانتا ہوں جتنے بڑے لوگ بنے وہ بھی اسکولنگ سسٹم سے گزر کے بنے ہیں, لیکن برباد ہوئے تو وہ بھی تو اسی سسٹم سے ہوئے ہیں. ابے ہر ایک کے لیے پڑھائی ضروری نہیں ہے, کہنا یہ چاہتا ہوں میں. بچے کے اسکول کی فیس کے پیسے پڑھاؤ نہیں ہے تو بولے انجوائے کرو بیٹا, کیا کرو, کاروبار سیکھ ہمارے ساتھ. کل دو بندے آئے میرے پاس, دو نوجوان لونڈے, کراچی کے شکل سے بھی کراچی کے پورے پورے لونڈے لگ. کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا, جو پورا ہوگا کراچی کا, وہ شکل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے. اس میں کہیں بھی پنجاب یا کے پی کے کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے. ایسے میں تو کراچی کا ہی ہوں نا, مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے. باریک سا ہوگا, منہ میں گٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی, یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. باریک, باتیں ایسی ہوں گی او ہو 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 ہو, جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور ہوگا کیا, باریک کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر کو جا رہے ہیں, یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا. اردو کی ایسی کی تیسی کی بھی ہوگی اس نے. خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا, میں کراچی وقت کے ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے صاحب کیا کر رہے ہو آپ. جو خاص کراچی کے علاقے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے, لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. دو لونڈے آئے نا, کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا, کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا. انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں چار چھ گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوئے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑ پتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے پہ لوگوں کو بھی تو دیکھو جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں. مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی, کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ ہیں, وہاں کس پہ آ جائیں گے, سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے نا وہ تو نہیں پڑھیں گے. پرائیویٹ اسکولوں میں جو اچھے اسکول ہیں ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ وہ یا تو کھانا کھا لو یا اسکول میں پڑھا لو, اور پڑھائی وہاں بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں, جو بہت اچھے لیول کے اسکول ہیں نا ان میں بس اچھا سا ماحول مل جاتا ہے. وہاں بچہ بیٹھا ہوگا ذرا نہا کے آیا ہوا ہوگا, وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہا کے بھی نہیں آیا ہوا ہوگا تو آپ کا بچہ بھی تھوڑے دنوں میں بغیر نہایا جائے گا, پھر وہ یہ خطرہ ہوتا ہے. باقی پھر جو پرائیویٹ اسکولوں کا رزلٹ اتنا اچھا آتا ہے وہ لیتے ہی سلیکٹڈ بچوں کو ہیں, جو پہلے سے اچھے ہوتے ہیں, اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں, وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں پڑھائی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے, تو وہ پڑھتے اپنی ہی قابلیت پر ہیں. समझता है कि नहीं समझता? मेरे दो बेटे अभी माशाल्लाह, एक ने हिफ्ज कर लिया, दूसरा भी नहीं हो रहा उससे, तो मैंने कहा नहीं हो रहा छोड़ दे बस। तो वो हमने आठवीं का इम्तिहान दिलवाया, सातवीं का वो पास कर लिया उन्होंने, हालांकि स्कूल में तो हमने पढ़ाया नहीं है। वजह क्या है कि उनके कजन ने पढ़ाया उनको, मेरे भांजे ने, तो वो तो हिफ्ज के साथ उन्होंने क्या कर लिया। और ओ लेवल का, सातवीं का पूरे प्रॉपर नंबर नहीं है लेकिन वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, हालांकि हिफ्ज भी करवा लिया, ठीक है ना। एक दो एक साल के अंदर ये तैयारी हुई है कि ओ लेवल का सिलेबस उन्होंने 6-7 साल का सिलेबस चंद महीने में मुकम्मल कर लिया। ये होम स्कूलिंग, और घर में पढ़ते 1 से 2 घंटा है, समझ में आ रही है बात? घर में 1 से 2 घंटा ट्यूटर आके पढ़ाता है, वो ट्यूटर भी मेरा भांजा ही है, 1 से 2 घंटा पढ़ाता है वो, और इतनी बरकत उसकी, और उसमें भी टुल्ले बहुत मारता है। आज फलाने की शादी है तो आज डिमकाने की शादी है, तो आज फलाने के यहां जाना है, तो आज कबूतर, वो उसको शौक है मुर्गियां, मेरी तरह मुर्गियां पालने का, आज उनकी मुर्गी ने अंडा दे दिया है, आज मुर्गियों को अंडे पर बिठाने, इसके फिर मैंने तो गुस्से में डांट लगाई, मैंने कहा इंसान का बच्चा बन जा तो फिर आता है फिर पढ़ाने। इस तरह से पढ़ने में इतनी बरकत हुई है, तो स्कूलों में कहां पढ़ाई है, 50-50 बच्चों को कौन संभालेगा वहां? स्कूल तो भाई नोट छापने की, फिर भी मैं ऐसा ना हो कि आप ट्यूटर घर में लगा दें, पता नहीं क्या करे वो, ईमानदारी से पढ़ाए ना पढ़ाए। तो नॉर्मल तो यही है कि अच्छे स्कूलों में भेज दिया करें, वरना ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो अब आठवीं में सोच रहा हूं कि भेज दूं, अब भी मैं नहीं भेजना चाहता था बच्चों को स्कूल, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल में टाइम वेस्ट होगा, यहां ज्यादा अच्छा पढ़ लेंगे, लेकिन भेज क्यों रहा हूं? इसलिए भेज रहा हूं कि 2 घंटे उनका उस्ताद आके उनको घर में पढ़ाता है, उसके बाद 22 घंटे फारिग होते हैं। 22 घंटे में या तो सोते रहेंगे या उठ के लौंडे लपाड़े गली महल्ले के जो आड़े तिरछे लड़के उनके साथ निकल लेंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि अबे भाई मैं तो सुबह मदरसे चला जाता हूं ना, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कि कहीं इनको खपा दो ताकि सुबह जाएं तमीज से दोपहर को आएं, ये नीयत है, पढ़ाई की नीयत से नहीं दाखिल कर रहा मुझे पता है पढ़ाई की नीयत से बेवकूफ है यार, हम स्कूल में पढ़ाने के लिए दाखिल करें हम, क्या हो गया आप समझ रहे हो सब किस किस्म की बातें कर रहे हैं? तो ट्यूटर वैसे ऑलरेडी लगाया हुआ है स्कूल में भी, जो पढ़ेंगे ना तो वो भी घर में, असल घर में कवर होता है। तो स्कूल इसलिए भेज रहे हैं कि खड्डे लाइन लगाओ इनको कहीं सुबह, ताकि सुबह जल्दी उठे, वरना 12-12 अभी मैं जुम्मे से पहले ठुड्डे मार के उठा के आया, उठो है तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्योंकि रात को सोए देर से है ना, जब स्कूल जाना के गम नहीं होता तो बच्चे फिर सोते भी बहुत देर से हैं, ठुड्डे नहीं मारे मैंने, तमीज से उठाए कि नहा धोगे जुम्मा पढ़ो शाबाश। तो ये रूटीन नहीं बन पाती बच्चों की सोने जागने की, तो उसके लिए फिर मजबूरन दाखिल किया, वरना बेहतर यही है कि नहीं करो दाखिल। अगर आपकी वैसे ही रूटीन बना सकते हो ना घर में बच्चों की, तो फिर कोई जरूरत नहीं है स्कूल की, बच्चा बिगड़ेगा। तो वो आए थे 2 लौंडे ना, क्रिप्टो करेंसी और टोपी ड्रामा, मैंने कहा भाई मरेगा तू, अभी तुम लोग यंग लड़के हो बिल्कुल, तुम्हें बर्बाद, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा। कहने फिर क्या करें, मैंने कहा पढ़ाई तो बिल्कुल यानी पूरी बातें तो मैं उनके सामने सही तरह नहीं कर सका, तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि जो मेरे दिल के जज्बात थे, कुछ उनको कहे कुछ लबे जबे लफ्जों में कहे, एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूं कि कहना पूरा जो चाहिए था ना वो ये चाहिए कि तुम करो, तुम्हारे पास वो आला स्कूलों में पढ़ाई के पैसे है नहीं, छोटे स्कूलों में जाओगे तो क्या हो जाओगे बोलो, बर्बाद हो जाओगे, कोई निगरानी है नहीं छोटे स्कूलों में, फ्री के स्कूलों में तो बिल्कुल भी ना पढ़ो मेरे भाई, फ्री के स्कूलों में तो उसमें क्या होगा। मैंने कहा भाई अब तुम ये करो, उनको मैंने कोई कारोबार बताया, आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि लोगों को ये बताऊं कि हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखा ना आपने YouTube पे आ रहा होता है हर महीने आप 6 लाख, असल में इस तरीके से वो हर महीने 6 लाख रुपए कमा रहा है, आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं कि लोगों को बताइए, एक YouTube पे अच्छा सा अनुवाद लगाइए, आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाइए, तो आपकी जो चैनल है उसके इतने व्यूर्स आएंगे, मोनेटाइज किया हुआ है आपने YouTube का चैनल, इतने व्यूर्स आएंगे, YouTube जो है व्यूवरशिप पे आपको पैसे देता है, तो वो कमाए ना कमाए आप बोलो कमा ले। तो मैंने उनसे कहा ये जो हर महीने 1 लाख कमाना 1.5 लाख कमाना ये खोपड़ी शरीफ से निकाल दो, यही सारे फसादात की जड़ है, इससे इंसान जाता है डिप्रेशन और टेंशन में। काम की बात है सुन लें आप लोग भी, मैंने कहा जितने पैसे आपके पास है ना जिनमें छोटे से गुटके आते हैं, इसको गुटके में जाया ना करना, तो تو ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا, آپ عمل نہ کریں, دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا. میں نے کہا یار تم کچھ بھی, تم تو اس سے پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے, اور آج کل تو ویسے بھی کراچی میں پراپرٹیاں بہت گری ہوئی ہیں. میں نے کہا تم سیدھا سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بکھرے ہوتے ہیں, اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے 1 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 2 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 4 لاکھ, اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے, پھر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا. اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے, تو بھائی یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے 6 لاکھ چاہتا ہوں تو 6 لاکھ مل جائیں, ایسا نہیں ہونے, ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں, اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا ورنہ کوئی مرے گا تو میرے مجھے پکڑے گا. میں نے کہا اتوار بازار جاؤ پرندوں کی مارکیٹ, دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بک رہا ہے اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں. ایک مہینہ یہی کام کرو, جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس سمجھو. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں نا ایک مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے. میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو, انڈے بچے پیدا ہوں گے اس کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو, سمجھتا ہے. تو میں نے کہا اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے, بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا بہت پیسہ کما لیا انہوں نے, لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے. تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس ہو, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. یہ جو پرندے آتے ہیں نا یہ کیا نام ہے چکس جو آتی ہیں, بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک, یاد ہوگا اس کے قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی, میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی. میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے برڈس بزنس کی نیت سے, وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے, تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا, میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا, اتوار بازار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے, میں وہ پان کھاتا نہیں نا گٹکا کھاتا ہوں, پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں اس وقت میری 3 تھیں معذرت کے ساتھ, تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا. ہمارے دوست نے کیا, مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی آپ نے, بلیک چک اور وائٹ چک لو, اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا اور جب 100 بیچیں گے تو 5 ہزار کو 100 سے آپ ضرب دیں تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بات, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا, اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بیوقوف ترین ہیں وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا, آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس, ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو, رسک نہ ہو اس میں. ہمارا نوجوان رسک لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو میں نے دیکھا ہے جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں نا وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, وہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا. اچھا وہ 2 لونڈے آئے تھے کراچی کے, وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے مجھ صاحب ہم بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھار. میں نے کہا یہ حماقت کبھی نہ کرنا, جتنے پیسے تمہاری جیب میں ہے اس سے شروع کرو, ادھار کبھی بھی بولو مت لو, ورنہ یہ ہوگا کہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. اپنے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے وہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے, دوسروں کے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے میرے بھائی اس میں فری پھوکٹ کے پیسے ملتے ہیں, اس میں کام नहीं होता। जब अपने पैसों से होगा ना कि मेरे गुटके के पैसे थे, आज मैं गुटका बचा के नहीं खा रहा, गुटका तड़प रही है जान, वो जब इन्वेस्ट करेगा तो 100 दफा सोचेगा, ऐसा ना हो कि कल ये गुटका भी जाए, इससे भी जाऊं मैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक सहाबी आए, देखो ये है बिजनेस, एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कारोबार के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था उनके पास। ये जो मैंने इस बंदे दो लौंडे लफाड़ों को मशवरा दिया, ये इसी हदीस से अखज है। तो आपने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुछ घर में है ले आओ। आपने ये थोड़ी फरमाया कि ऐसा करो, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए वसीम भाई चाहिए जो तुम्हें उधार दे दें। यार क्या हो गया भाई, इतनी अहम बात कर रहा हूं आपसे, ये बातें आपको बहुत से लोग और भी बता देंगे। अक्सर लोग कह रहे हैं ये बातें आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं देखा है कि जो ये बातें कर रहा होता है ना वो फिर बहुत बड़ी फेंक रहा होता है। तो ये बातें आपको और भी लोग बता देंगे जो मैं बता रहा हूं। बाज डॉक्टर कह रहे होते हैं ना ये बात आपको कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा, बाज मजहबी स्कॉलर कह रहे होते हैं मेरे अलावा ये कोई नहीं बताएगा, मैं कहता हूं मेरे अलावा और भी बहुत से लोग आपको इंशाल्लाह बता देंगे। तो हमारे नबी के पास एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया घर में कुछ है तो ले आओ। उनका तो दिमाग भी नहीं होगा इस तरफ, वो एक बर्तन था, प्लेट प्लेट को जिस टाइप की चीज उठा के ले आए, इससे बिजनेस का आगाज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है बोलो, बिजनेस। आपने ये तो नहीं फरमाया कि उस्मान से कर्जा ले लो, बड़े मालदार हैं वो। आपने ये तो नहीं फरमाया कि मुगीरा इब्ने शोबा बड़े मालदार हैं, उनसे कर्जा ले लो। ना 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 ना, जो कारोबार शुरू ही कर्जों से हो रहा है उसमें क्या करोगे आप। आपने फरमाया कि जो है घर में ले आओ, वो एक बर्तन ले आए। आपने साहब से फरमाया कौन इसको खरीदेगा, एक साहबी ने कहा मैं, एक दिरहम में। आपने फरमाया एक दिरहम से ज्यादा में कौन लेगा, एक दिरहम से ज्यादा में। बताओ कैसा बिजनेस सिखा रहे हैं भाई, हैं भाई, पैसे भी नहीं है, दिरहम भी नहीं है, सिर्फ प्लेट है, यहां से बिजनेस का आगाज। और जाहिर है उस बर्तन की मार्केट वैल्यू थोड़ी मिलेगी, खरीदा महंगा होगा, अब बेच कैसे रहे हैं सस्ता। आपने फरमाया कौन एक दिरहम से ज्यादा, एक साहबी ने कहा मैं 2 दिरहम में खरीदूंगा, कुछ बोली लगवाई, नीलाम किया, तो वो बेच के उनको 2 दिरहम पकड़ाए और फरमाया जाओ कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर आओ। वो साहबी गए, दस्ता खरीदा कुल्हाड़ी का और एक लकड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस लकड़ी को कहां लगाया, कुल्हाड़ी में, और फरमाया जाओ लकड़ियां काटो जंगल में और बेचो मदीना में आके। वो गए, लकड़ियां काटी और मदीना में बेचे, तिजारत की और 4 दिरहम के मालिक बन गए। दोबारा बर्तन भी खरीद लिया और इजाफी बचत कितनी हो गई, 2। नहीं आई बात, हां ये मोटिवेशनल स्पीकर आपको YouTube पे नजर, ये मोटिवेशनल स्पीकिंग आपको YouTube पे नजर नहीं आएगी। बात ही 2 करोड़ 3 करोड़ से शुरू करते हैं, हर महीने 1 लाख कमाइए, वहीं से डिप्रेशन में जाता है आदमी। कुछ नहीं कमाओ भाई, हर महीने जितना कमा सकते हो कमाओ, जितना अल्लाह देना होगा अल्लाह दे देगा, लेकिन अल्लाह ने कहा है जो मेहनत करेगा रिस्क में, अल्लाह से बरकत मांगा करो, पैसा नहीं मांगा करो। 1 करोड़ जो बेबरकती वाला हो उसमें इंसान रो रहा होता है, और जो कीनू माल्टे की ठेला जो वो गरीब लगा रहा था उसमें बरकत है, तो उस माल्टे के ठेलों में क्या होता है, खुश होता है वो। तो ये जो पैसा कमाने का तरीका तुम्हें सिखा रहे हैं ना, ये तुम्हें डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं मेरे भाई, डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। इनके पास जैसे वो नुजूमी बेच रहा होता है ना, मंजन, नुजूमियों को देखा है ना बैठे होते हैं, वो तुम्हें उल्लू क्यों बना रहा है, उसके पास खुद बेचारे के पास पैसा नहीं है, वो खुद पैसा नहीं कमा सकता, वो तुम्हें उल्लू बना के। रूहानी आमिल देख लो यार, जब नुजूमी के बजाय रूहानी आमिलों की हमारे पास मिसाल है, तो हम किसी और की मिसाल, रूहानी आमिल तुम्हारे मसाइल कैसे हल करेगा, वो तो खुद दुकान खोल के इसलिए बैठा है कि गुर्बत का सताया हुआ, उसके अपने मसाइल हल नहीं हो रहे, उसने कहा चलो रूहानी टोपी ड्रामे शुरू करो और नोट छापो। तो आपके पास अगर पैसा नहीं आ रहा, रूहानी आमिल से तावीज मत लो, आप खुद रूहानी आमिल बनके लोगों को तावीज देना शुरू कर दो, पैसा भागेगा आपकी तरफ, समझते हो। तो वो खुद ये तरीका इख्तियार कर रहा है। इसी तरह जब कोई YouTube पे देखो 1 करोड़ रुपए कमाइए हर महीने ये करें, तो बजाय उसको कुछ इसमें सही भी होते हैं, वो लेबल इसलिए ऐसा लगाते हैं लोग अट्रैक्ट हो, बाकी अंदर तमीज की बात ही होती है उसमें, मैं सारों को गलत नहीं कह रहा, कुछ सही भी होते हैं जो वाकई एक मिच्योर तरीके से आपको समझा रहे होते हैं। تو آپ اب ہم بات جلدی سے ٹاپک کو وہاں جہاں سے لے کے چلے, شیطان پہ رپورٹ پیش کرنی تھی. تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی, دیکھو شیطان اتنی یہ پیسہ کمانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا بے روز کراچی کے لانڈے لپاڑوں کو. یہ تو میں نے پیرٹس کی ایک مثال دی ہے, اور بیسیوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. کل ایک بیچاری خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر, بہت غریب خاتون, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کماتا کیسے ہے, گھر میں گلاب جامن بناتا ہے اور پتہ نہیں کتنے سارے گلاب جامن بناتا ہے, صبح لے جا کے شام تک بیچ دیتا ہے سارے, اس سے گھر چل رہا ہے پورا. کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں ہوتا یہ ہے کہ پھر جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے, اس سے پھر وہ وہیں کے وہی رہتے ہیں. اب گلاب جامن والا اگر گلاب جامن ہی بیچتا رہے اور کچھ بچت نہ کرے تو پھر تھوڑی کاروبار بڑھے گا بھائی. تو تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے اور کہے کہ بھائی اس کو میں نے بڑھانا کیسے ہے, تو اس کے لیے آپ پھر یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بزنس کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے. کیونکہ جو لوگ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں پھر وہ کاروبار بڑھا دے. دیکھو ایک مجھے یاد ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, ایک شخص گاؤں میں چینی بیچتا تھا, کھوپڑی استعمال کی تو ایک دن آیا اس نے شوگر مل بنا لی. کھوپڑی استعمال نہ کرتا, چینی بیچتا رہتا, آتے رہتے پیسے کھاتا رہتا, اڑاتا رہتا, تو آج وہ وہیں چینی ہی بیچ رہا ہوتا اور تھوڑے دن میں نہیں بیچ رہا ہوتا, وہ لوگ کہیں اور سے لے لیتے. تو خیر شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی, شیطان اسٹرگل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کو اتنی محنت پہ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے. ہمیں تو موٹیویشن ملتی ہے کسی کا خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ, اس لالچ یا خوف سے ہم کام کرتے ہیں. شیطان کو تو خوف جہنم کا ہے, اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ جانے پر ایگری ہو چکا ہے. جہنم کا خوف تھا نا جو شیطان کو اس کام سے روکتا, یا شیطان یہ کر کے جنت میں چلا جائے گا, تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے؟ شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلیسی سے. شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا, شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے. یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے, مٹی سے بنایا گیا ہے, اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ اس ویس سے شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں, میں بھلے جہنم میں جاؤں, میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواؤں گا میں. پتا چلا کہ حسد جیلسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن, اس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو, اور یہ آج بھی ہے. آپ کو جب کسی سے, یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتی ہے, یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے, یہ مولاناؤں میں بھی ہوتی ہے, یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے, یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے, یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے, یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے, یہ ہر طبقے میں ہے. جیلیسی حسد کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے, پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا, بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچا کیسے گرانا ہے میں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم, اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں نسخے ہیں, وہ تو ختم بہت مشکل ہے. آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو, ورنہ آپ کا نقصان ہے. شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا, اپنا زیادہ کیا ہے, کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں, جہنم میں نہ جائیں, ہم چانس ہے شیطان کے سر سے نکل جائیں, یا شیطان ہم سے گناہ کروا دے ہم توبہ کر کے معاف کروا لیں, یہ چانسز ہیں. شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, وہ پکا جہنمی ہے. تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے, دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے. تو کیوں جل رہے ہو بھائی؟ کسی کی ترقی دیکھ کے, آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا, اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مذہبی اسکالرز میں حسد کے اس کے ویوز اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے واچنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا, یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو فائدہ ہے نقصان ہے, تبھی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا ہے, یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے ہیں, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ. خدا سے ڈر نہیں رہے ہوتے بھائی دونوں, ہر فریق میں ہے یہ. تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ حسد پہ نہیں تھا, وہ تو وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا نا وہ کیا تھا یار, شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی تھی, بس میں دو منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو. ہاں میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے؟ شیطان. جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے. جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے, اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے وہ کسی بھی طریقے سے. تو وہ شیطان کی کاروائیاں کس کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام, وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کروں گا میں, اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ, اس کے لیے شیطان کیا کیا طریقے استعمال کر رہا ہے, غیر مسلموں کو کیسے الو بنا رہا ہے وہ, پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پہ کہاں کہاں سے ڈاکے مارتا ہے, کیسے کیسے ان کو روکتا ہے, کیسے کیسے برگلاتا ہے. پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا نا کہ یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے, تو شیطان پتہ کیا کرتا ہے, غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے. جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے, یہ اسلام ہے, لہذا اللہ کی محبت میں انسان اس سے چمٹتا ہے, اللہ کی محبت میں انسان اس سے. اب آپ بتاؤ سیالکوٹ کا جو حادثہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اسٹیکر پھاڑنے پر ایک غیر مسلم کو, کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا؟ بولو نا. لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے. ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے, جو اسلام دشمن این جی اوز ہیں نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں تخریب, ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا. تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا, ان کو پتا یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروا لو, تم ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناؤ اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھٹ جائے تو جنت میں جائے گا وہ. تو کچھ غیر مسلم عناصر بھی ہیں جو, یعنی اسلام دشمن عناصر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عیسائی ہی کیوں نہ ہو, عام عیسائیوں کو نہیں پتا ہوتا. ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, عام ہندوؤں کو نہیں پتا ہوتا. تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے, لیکن ان کو سر پھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے. ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروا لو. نہیں یہ بات سمجھ میں بھائی, دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے مفتی صاحب میرے گردے میں درد ہے, میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں. اب مجھے پتا ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا, لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں, ڈاکٹر کو بولوں کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں, آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں, مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا, اور ڈاکٹر صاحب فیس آپ کو میں دوں گا, اس سے نہیں لینا, ٹھیک ہے نا, اور اس سے میں کہوں بھائی 1,00,000 روپے مجھے دے دے, میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا, تیرا کام ہو جائے گا, میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے, گردے تیرے ٹھیک ہو جائیں گے, 1,00,000 روپے دے دے, 80,000 میں ڈاکٹر کو دوں, 20,000 میں, تو ٹھیک کرا دیے کہ نہیں کرا دیے؟ اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرا دو, میں تو نہیں کراتا, لیکن میں ان لوگوں کے نام لے, ان کا نام لے دوں رفیع بھائی کا, میں ان سے ان کی بات چلا ہے بھائی, یہ کراتے ہیں, کراتے یہ ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی مجھے کوئی عمارت بنوانی ہے, میں کہتا ہوں وہ فرانا, لیکن میں پیسے نہیں لے رہا ہوتا ان چیزوں کے میں, اور آیا بھی نہ کرے ان کاموں کے لیے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ایک انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو, کیوں؟ آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو, لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں, ان سے کروا سکتے ہو آپ. اب سوال پیدا, تو ان سے ہم کیسے کروائیں؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے, تو اس گورے کی بات ہے. دیکھو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے, آپ اس کی چاہت اس کو دے دو گے وہ آپ کا کام کر دے گا. تو اس گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت پیسہ ہوتی ہے, ان کو پیسہ دو جو چاہے کرا لو. کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے, کوئی ان کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے نا, عشق ہوا ہوتا ہے, آپ ان کو گارنٹی دلاؤ تیری یہاں شادی کرا دوں گا, وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کے میرے پاس بڑے واقعات ہیں, ایسا کیا بھی ہے لوگوں نے. تیسرا, کچھ لوگ, گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت جنت ہے, آپ جنت کی لالچ میں ان سے कुछ भी करवा सकते हो, बस आप उनके दिमाग में ये डाल दो किसी तरीके से कि ये करने से तुझे जन्नत मिलेगी। अब उसके दिमाग में आएगा कहां से भाई उल्टा काम करने से तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये बात उसके दिमाग कबूल नहीं करेगा। तो उसने कहा ये काम मजहबी स्कॉलर से होगा, क्योंकि ये जिन मजहबी स्कॉलर्स को सुनता है उनको पैसे खिला के ये निकलवा लो उनकी जबान से कि ये फला बंदे को तू मारेगा तो तुझे क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। तो ये जन्नत की लालच में करेगा, और जन्नत की लालच डालेगा कौन इसके दिल में, इनके मजहबी स्कॉलर डालेंगे, और मजहबी स्कॉलर पैसे का भूखा होगा, वो पैसे लेके इसके दिमाग में जो डलवाओगे वो डाल देगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में बात, तो आज जो कुछ मजहबी स्कॉलर कह रहे हैं उधर भी धमाका, उधर भी नबी की याद में उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो, उसको चाकू लगा दो और फोड़ दो तोड़ दो, तो आपको क्या पता इनके खुद अपने कहां कहां ताल्लुकात हों, ये खुद तो कभी नहीं फटे, ये खुद कभी भी, जब ये बोले ना नबी की याद में फलाने को मार दो, आप बोलो ये चाकू ले तू जाके मार दे, हम यहां बैठे हुए आराम से, तुझे क्या जन्नत में जाने का शौक नहीं है क्या हो गया। जब भी कोई मजहबी स्कॉलर ऐसी तकरीरें करे ना, ये कर दो वो कर दो यूं कर दो, आपको सर आप करें हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, ये यहीं बैठे हुए रिमोट कंट्रोल से आपको कंट्रोल कर रहा होगा, बस बैठ के जनाजे में शिरकत कर लेंगे बस आपके, जब लाखों का जनाजा होगा ये आ जाएंगे, नबी की याद में ये इसने बंदा मारा और खुद भी मर गया, तो जनाजे में तो शिरकत पे कुछ भी नहीं होता भाई, मरे आप क्यों नहीं मरे, आपको पहले मरना चाहिए था नबी की याद में, दूसरों को क्यों मरवा रहे हो आप। तो ये हर आदमी की ना कुछ लालच होती है, उसको वो जन्नत के नाम पे भी लोग बेवकूफ बनते हैं, समझते हो, तो शैतान उन लोगों को इस तरीके से क्या करता है, उल्लू बनाता है। तो शैतान बहुत बड़ी फिल्म है, छोटी फिल्म नहीं है। तभी कुरान ने कहा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, ऐ ईमान वालों शैतान तुम्हें ऐसी जगह से वार करता है तुम्हें नहीं पता चलता, तो फत्तखिदुहु अदुवा, इसको दुश्मन बना लो, इसके वार से होशियार रहो, हर तरह से तुम्हें वरगलाएगा ये। तभी हम गुलशन इकबाल में थे, हमारे कराची के एक दोस्त थे, वो किसी आड़ा तिरछा बंदा मिलता था ना उसके बारे में कहते थे, जैसे कराची में कहते हैं बंदा बहुत बड़ी फिल्म है, फिल्म को फिल्म कहते हैं हम लोग, ये बंदा बहुत बड़ी क्या है, फिल्म है। तो वो कहा करते थे कि ये इंग्लिश फिल्म है 3 घंटे की गानों के साथ, इंग्लिश फिल्म 3 घंटे की नहीं होती और गाने नहीं होते ना, उस वक्त की रिपोर्ट यही थी, अब का मुझे नहीं पता। तो कहते थे कि ये छोटी फिल्म नहीं है, ये 3 घंटे की फिल्म है, बोलो गा। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो शैतान छोटी फिल्म नहीं है, वो बहुत बड़ी फिल्म है, बल्कि वो 6 घंटे की फिल्म है, ठीक है ना, और हर 5 मिनट के बाद उस फिल्म में गाना भी है। तो शैतान को आप हल्का ना लो मेरे भाई, नबी की मोहब्बत में देखो रबी अव्वल में जो डांस होगा, रबी अव्वल आने वाला है ना, उसमें अभी से डांसिंग प्रोग्राम की प्रैक्टिस शुरू है, अभी से शुरू है, अभी से वो छपना शुरू हो गएंगे चमक पट्टियां और सब कुछ। तो सहाबा के दौर में तो कोई रबी अव्वल 20 दफा आया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी से डांसिंग प्रोग्राम, हलवे मांडे और वो सारी चीजें, ये सब नबी की याद और मोहब्बत। केक कटेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू और हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह, ये तो कुफरी अल्फाज हैं, ये सब होगा। लेबल क्या लगाया जाएगा, नबी की मोहब्बत। तो ये कौन करवा रहा है मेरे भाई, ये सब शैतान करवा रहा है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
مفتی صاحب مذاق کم کیا کریں، ڈارون پر زیادہ ٹائم ضائع نہ کیا کریں. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کیسا مذاق کیا ہے؟ ایسا مذاق نہ کیا کریں، اور اس طرح کے سوالات بھیج کے اپنا ٹائم ضائع نہ کیا کریں. ڈارون سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں نا، تو پھر آگے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ کا ایمان ہوگا، لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ، خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ، کیونکہ یونیورسٹیوں میں وہی پڑھایا جا رہا ہے، ہر جگہ اس کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے ڈارون کے نظریے کو کہ ڈاکٹر بھی اس سے متاثر ہیں، سائنسدان بھی اس سے متاثر ہیں، مذہبی لوگ بھی اس سے متاثر ہیں، جو داڑھیوں والے پگڑیوں والے وہ بھی کہتے ہیں. یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. تو ابھی سے اس فتنے پہ کنٹرول نہیں کیا تو آگے جا کے یہ بہت بڑا فتنہ بن جائے گا. سمجھتے ہو؟ جب ایک دفعہ نظریات خراب ہو جائیں نا، ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ڈارون کے نظریے پہ جب رد ہوتا ہے نا، تو صرف ڈارون کے نظریے پہ رد نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت پر بھی بیان ہوتا ہے. تو آپ اس کو یوں دیکھا کرو، مفتی صاحب اللہ کی طاقت اور قدرت پہ بیان کر رہے ہیں، اسٹائل تھوڑا چینج ہے. بھائی اللہ کی قدرت پہ یہ بیان ہوتا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، یہ بھی اسٹائل ہے. ہمارا اسٹائل یہ کہ یہ اگر اللہ نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اللہ کے کمالات خود بخود بیان ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب میں آپ کی بیان 100 سال سے سن رہا ہوں، مجھے آپ سے علم دین کی کثرت سے مجھے آپ سے علم دین کثرت سے حاصل ہوا ہے. اگر آج میں توحید پر ہوں تو آپ کے بیانات کی وجہ سے ہوں. ایک دلی خواہش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینی ہے. اتنی دیر میں تو سیلفی لے لیتے بھائی، اتنا لمبا پرچہ لکھا، موقع ملا تو لے لیے گا. جزاک اللہ، بہت دماغ کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہے، سٹا لگا رہا ہوں. مفتی صاحب میری رہائش جہاں رہائش ہے وہاں ہندوؤں کی اکثریت. سوال پہلے سے پلان نہیں ہوتے، ذہن میں رکھو. بعض لوگوں کے یہاں پہلے سے بتایا ہوتا یہ والا لکھ کے لیا، اور پہلے سے کوئی فلٹر کرتے ہیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ سوال آ جاتا ہے. ہاں کوئی بہت ہی بےہودہ سوال ہوگا تو پھر میں یہ کر کے اس کو یوں کر دیتا ہوں، لیکن یہ سارے میرے جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں نا، وہ سارے لائیو لائیو ہوتے ہیں. شاید کوئی یہ کہا تو جس میں پہلے سے سوالات مجھے دیے گئے ہوں. سما ٹی وی پہ جو میرا انٹرویو تھا جو ملینز میں گیا تھا، وہ لائیو لائیو تھا. لائیو لائیو سے مراد مجھے کوئی سوالات نہیں دیے گئے، پوچھتے رہے اور جواب دیتا رہا. ابھی جو حافظ احمد کو میں نے انٹرویو دیا، کوئی پہلے سے سوالات نہیں تھے، بس برجستہ سوالات آتے رہ گئے، جوابات. کیونکہ ایسا نہیں ہمارے یہاں کوئی پہلے سے پرچیاں متعین کر یہ والا پوچھنا یہ والا نہیں پوچھنا، اس طرح کا نہیں ہوتا. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی کے ذمے لگا دیتا ہوں، یہ امپورٹنٹ سوال ہے، یہ مجھ سے پوچھ لینا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بلکہ یوں نہیں کہتا یہ مجھ سے پوچھ لینا، میں یہ کہتا ہوں کہ پرچی لکھ کے مجھے یاد دلا دینا. مودی نام ہندو کی اکثریت ہے، آپ ان کے سابقہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے تعلقات رکھنا کھا پینا جائز ہے. بھائی تعلقات پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اس میں ہندو غیر مسلم، مسلم سب برابر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ہاں ہدیہ بھیجا کرتے تھے. آپ کی زوجہ حضرت صفیہ، وہ ان کی یوں تو چونکہ یہودی خاندان سے تھی، تو وہ بھی رشتہ داری کی وجہ سے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی تھی. مفتی صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سمود نے پیغمبر پہ کیا کیا اعتراضات کیے تھے؟ مختصر وضاحت. اس کی مختصر وضاحت نہیں ہو سکتی، لمبا بیان ہو جائے گا اس پہ. آپ کہہ رہے ہو پاکستان کیسے بنا، مختصراً بتائیں. مختصر بتایا نہیں جا سکتا. اچھا بھائی مفتی صاحب، مشرکین کی قرآن و حدیث کی روشنی میں سزا کیا ہے؟ یہی سزا ہے کہ آخرت میں جہنم ملے گی، دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے. دنیا میں کوئی اسپیسیفک سزا، جیسے زنا پہ سزا ہے نا 100 کوڑے لگاؤ، تو مشرک پہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پورا آخرت میں اس کو نمٹانا ہے. زانی تو زنا کرے گا، چترول لگ کے معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ شرک معاف نہیں ہوتا. کیا مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ جی بالکل جہنم میں رہے گا. اس پہ قرآن سے آیت پیش کریں، ایک آیت نہیں پورا قرآن بھرا ہوا ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، قرآنی آیات بھی بہت زیادہ ہیں. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کر دو یار، اتنا بالکل ہی بھی آواز نہیں ہے اس کی، جان ہی نہیں. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, میرے بھائی کی شادی کو ایک سال ہو گیا ہے, ایک سال میں ایک دفعہ بھی بھابھی سے بات نہیں کی, نہ ہی ان کی طرف دیکھا, اس پر مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ بھابھی پر پردہ فرض ہے آپ سے کرنا, بالکل شریعت میں حکم ہے, چاہے جوائنٹ فیملی میں ہوں یا الگ الگ رہتے ہوں. غیر مسلموں کے ہاں یہ بھابھی وابھی کا پردہ ہی ختم ہو گیا ہے بالکل. اب وہ چند ان کی سوسائٹی میں چند کیسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں بھابھی سے پردہ نہیں ہے, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, لیکن وہ واقعات نہیں بتاتے جن میں بھابھیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. اسلام تو اصول بتاتا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ ریزلٹ کیا ہے. قانون جب بنتا ہے نا, قانون دیکھو, یورپ میں جب ریڈ بتی ہوتی ہے نا تو لوگ رک جاتے ہیں چاہے ٹریفک بالکل بھی نہ ہو. وہاں کوئی یہ لاجک پیش نہیں کرتا کہ اگر میں ابھی سگنل توڑوں گا تو ایکسیڈنٹ کا بالکل بھی خطرہ نہیں ہے, یہ قانون تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے, ابھی تو بالکل بھی خطرہ نہیں ہے. تو جب دنیا کا قانون ہے نا, اس میں لوگوں کو لا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لا ہے تو لا ہے, چاہے اس کو توڑنے میں نقصان نہ بھی ہو. تو اسلام کا قانون ہے کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے گی, چاہے پردہ نہ کرنے میں نقصان ہو یا نہ ہو. بہت سے علاقے جگہ ہیں جہاں بھابھی پردہ نہیں کرتی لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن لا کیا ہے؟ پردہ کرنا پڑے گا, کیونکہ جہاں ہوتا ہے وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا اس اتوار کے بیان میں, دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہمارا یہ گارڈ ہے نا شمس, یہ نہیں دوسرا والا, اس کے گاؤں کا ابھی چند مہینے پرانا واقعہ ہے. اس کے کسی نوجوان نے شادی کی کسی لڑکی سے, اپنی بیوی کو اپنے دوست سے پردہ نہیں کرایا جو بچپن کا قریبی دوست تھا. بعض اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے تو میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں, حالانکہ اسلام میں سگے بھائی سے بھی پردہ, یا سگے بھائی سے بھی آپ کی بیوی نے پردہ کرنا ہے. دیکھو اپنی تعریفوں کے لیے نہیں بتا رہا میں, صرف یہ موٹیویشن کے لیے کہ یہ عملاً ممکن ہے یہ بتا رہے. میرے بڑے بھائی ہیں, ایک چھوٹے بھائی, دو بڑے بھائی, اور ہم لوگوں میں بہت محبت ہے الحمدللہ. ہم جب بھائی آپس میں ملتے ہیں بڑی گپ شپ ہوتی ہے, خاص طور پہ بڑے بھائی سے تو بہت ہی بے تکلفی ہے, بالکل ایسے گپ شپ ہوتی ہے ہماری, بہت کلوز ہیں اللہ کا شکر ہے ہم, تمیز سے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق. اور میری دو بھابیاں ہماری کزن ہیں, ایک چچا زاد ایک پھوپھی زاد, دونوں نہ میرے سامنے آئی ہیں کبھی, مجھے یاد نہیں پڑتا, حالانکہ ان کی شادیاں ہوئی تھی 98-97 میں اور ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. نہ میری بیویاں جتنی بھی ہیں ٹوٹل, نہ میرے بھائیوں کے سامنے کبھی آئیں, سب شادی شدہ ہیں ہم اور سب اکٹھے رہے ایک گھر میں. پہلے تو جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے تھے نا, وہ تو اب ہمارے بچے ہوتے گئے تو ہم اب کہاں ایک ہی جگہ تھوڑی رہیں گے اتنے, بعد میں الگ ہوئے. سن 2006 تک ہم جوائنٹ فیملی میں اکٹھے ہی رہے ہیں. اس کے بعد میں پھر الگ ہو گیا کیونکہ میری حرکتیں ٹھیک نہیں تھی, شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا تو گھر کا ماحول خراب کرے گا, نکل یہاں سے, یہ حرکتیں باقی کوئی دوسری کوئی آپ نہ سمجھیں, کوئی سٹے وٹے لگاتا ہوں, شادیاں پہ شادیاں پھٹے مٹے, تو ہم نے کہا چل بھائی نکل یہاں سے. انہوں نے نکالا, میں خود نکلا. 2006 تک ہم سب اکٹھے رہے. تو ہماری دو بھابھی ہماری کزن ہیں, وہ ہم سے پردہ کرتی تھیں, میرے گھر والے اب تک پردہ کرتے ہیں, میرے کسی بھائی کے سامنے کبھی بھی نہیں آئے. اور عید بقرعید پہ ہم سب اکٹھے بھی ہوتے ہیں, شادی بیاہ پہ ہم سب اکٹھے بھی, پھر بھی پردہ ہے. تو یہ جو اتنی اچھمبے کی چیز نہیں ہے جس کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہوگا, جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے, کوئی اتنی اچھا, ہم تو پریکٹیکلی یہ کر چکے ہیں, رہے ہیں الحمدللہ اسی طرح رہے, پہلے زمانے میں سب اسی طرح رہے, سعودی عرب میں اب بھی ایسا ہی ہے. یہ جو بےہودگی آئی ہے نا ہماری سوسائٹی میں, سالیاں ہی اچھا میری چند سالیاں بھی پردہ کرتی ہیں چند نہیں کرتی, تو اگر کوئی میری سالی پردہ نہیں کرتی ہے تو یہ اس کا قصور ہے, میرا قصور نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ ہم ریزرو رہنے کی کوشش کرتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کسی سے فری نہ ہوں, حالانکہ وہ بھائی بھائی کہہ رہی ہوتی ہیں اور سمجھتی بھی بھائیوں کی طرح ہی ہیں, لیکن پھر بھی ہم ریزرو رہتے ہیں کیونکہ اسلام کا حکم ہے بھائی آپ سالی سے فری بولتا کیوں نہیں ہو سکتے. میں نے دیکھا بعض علاقوں میں مولاناؤں کو دیکھا ہے سالیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, لاہور سے گجرانوالا جا رہے ہیں سالی کے ساتھ, ری ہماری سالی ہے, ابے تیری سالی ہے, تیری بیوی تو نہیں ہے نا بھائی ہے. تو جب مذہبی رہنما یہ کام کریں گے تو عوام کو کون سمجھائے گا, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو بھابھی ہے, سالی ہے,
اسی طرح سالی کو لازم ہے بہنوئی سے پردہ کرے، بھابھی کو لازم ہے دیور سے پردہ کرے. یہ بڑا خوبصورت ماحول اسلام نے ہمیں بنا کے دیا. تو ہمیں تو بڑا اب تک وہ یاد آتا ہے، اتنا اچھا ماحول تھا، ہم اب بھی ہے الحمدللہ پردے کے حساب سے. تو اس میں عافیت ہے، ذہنی سکون ہے. میں وہ شمس کا واقعہ بتا رہا تھا، ہمارا گارڈ اس کا کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں شادی کی، یہ بھی ایک سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو، گاؤں میں شادی کی، بچپن کا دوست تھا تو بیوی کو اس سے پردہ نہیں کرایا کہ میرا تو بچپن کا کیا ہے یہ دوست. اب بیوی خوبصورت تھی، دوست لٹو ہو گیا اس کے اوپر. یہ جو عشق مشق ہے نا، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، جب ہوتا ہے تو بتا کے نہیں ہوتا. یہ کہ آپ سے پہلے اجازت لے گا کہ یہاں لٹو ہونا مناسب رہے گا، آپ کہیں نہیں یہ میرے دوست کی بیوی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور ٹرائی مار. خواہشات کسی لاجک کے تابع نہیں ہوتی. لٹو ہو گیا، اب وہ جب بھی اس سے بات کرے مسکرا کے اور وہ تو پاگل سے پاگل ہوتا چلا جاتا ہے آدمی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ شیطان نے اس کو ورغلانا شروع کر دیا کہ یار کسی طرح اس سے شادی کرو. اب ظاہر ہے پیغام نہیں بھیج سکتے. پھر ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی کہ موبائل پہ آپ سے دوستی لگا لے، وہ بہت سی تو لگا لیتی ہیں. جب دوستیاں لگاتی ہیں، ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہوا، شادی کہیں اور ہوئی ہے، تو موبائل پہ رابطہ تھا، تو اب زنا ہو رہا ہے دونوں میں، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت گند ہے بھائی، میں نہیں ان زیادہ گندگی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے گند اور پھیلتا ہے. یہ تو ٹاپک چل نکلا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پردے میں عافیت ہے. گوروں کی طرح مت بنو براڈ مائنڈڈ. لبرل لوگوں کا اپنا خاندانی نظام تباہ ہوگا نہیں، ہو چکا ہے. جو لبرل کہتے ہیں میں ایکچولی ہم سب کے ہماری ایکچولی ان کا جو اندر حال ہو گیا ہے نا، یہ بس چھوڑو کیا حال ہوا ان کا، اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پہ، نہ بیوی کو شوہر پہ نہ شوہر کو بیوی پہ. جو چار شادیاں کرتا ہے اس کی بیوی کو کم از کم یہ تو بتائیں نا کہ یہی ہیں، اور آج اس کی باری آج اس کی باری، تو دماغ سکون میں آ جاتا ہے. جو بیوی ایک رکھتا ہے لڑکیوں سے دوستیاں بہت کرتا ہے، اس کی بیوی کو تو کبھی سکون ہی نہیں آتا کہ پتہ نہیں اب کس کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ، پتہ نہیں کس کے چکر میں. وہ تو سکون میں ہی نہیں آتی، کبھی ڈپریشن میں مر جاتی ہے تھوڑے دنوں میں، یا پھر خود بھی حرکتیں شروع کر دے گی وہ. یا تو چائے پی لو یا بیان کر لو، کیا کرو جلدی سے کر لو. ٹھنڈی چائے یار مزہ نہیں آتا جب تک چائے دو نا. چائے ایسی ہونی چاہیے دو آدمی تین آدمی پھینکو. ایک نے کہا کہ میرے ابا ایسی چائے پیتے ہیں، بالکل چولہے سے گرم گرم چائے کپ میں نکالی اور پی گئے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی گرم نہیں ہے، میرے ابا کیا کرتے ہیں کیتلی سے کپ میں نکالیں گے تو تھوڑی دیر کچھ تو ٹھنڈی ہوگی نا، وہ ڈائریکٹ کیتلی سے منہ لگا کے پیتے ہیں. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے بچا نہیں تھا کچھ، تیسرے نے کہا میرے ابا دودھ پتی پانی پی کے چولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں، پکتی ہی ان کے پیٹ میں. یہ جو کہاں رہ گئی چائے تھوڑی سی جو بچی ہے، پی لی میں تو گرم کروا. چلو اللہ مختر فرمائے. اچھا خیر، میں تو سوچ رہا تھا وہ تو گرم کروا لوں میں. اچھا خیر، تو بچپن کا دوست تھا، وہ بات کرتی بھائی بھائی ہیں، باتیں ہوتے ہوتے یہ ہو گیا پاگل، عاشق ہو گیا. اب نہ لڑکی ایسی کہ اس سے لائن مارے، یہ اس کو پتا تھا کہ یہ تو اپنے شوہر کو بتا گی، مار دیں گے، جان سے بھی مار دیتے ہیں وہاں تو لوگ. تو اس نے ایک ہیلا سوچا کہ دوست کو قتل کر دو کسی طریقے سے، جان سے مار دو، یہ بیوہ ہو جائے گی تو میں بیوہ کو پیغام بھیجوں گا اور لوگ بھی کہیں گے یار دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن کے شادی کس سے کر رہا ہے، ایک بیوہ سے کر رہا ہے. لوگ بھی کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور مزے بھی ہو جائیں گے اور شادی بھی. اور شیطان پھر پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ دوست کو قتل کریں گے وہ شہید ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور ہم قتل کریں گے تو ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی تو میں بھی توبہ کروں گا، اللہ میری توبہ. یہ شیطان ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. تبھی تو عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہے کر رہا ہے، اور اس کا ارادہ ہے قتل کر کے میں کیا کروں گا توبہ. عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں ہوتی توبہ قبول. صحیح ہے نا، مسئلہ تو یہی ہے کہ ہوتی ہے مگر تیرے جیسے کم بختوں کی نہیں ہوتی، یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے. تو اب کیا ہے، تو اس شخص نے کیا کیا، دریا پہ لے جا کے نا کہیں ٹہلنے کے لیے نکلے تنہائی میں، تیز دریا تھا تو وہاں لے جا کے کنارے پہ
اس کو دھکا دے گیا, وہ بیچارہ دریا میں گرا ہے, اب دریا کی موجوں کے حوالے, وہ تو مر گیا, لاش کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے. اب گھر والے تلاش کر رہے ہیں بندہ گیا کہاں, اس نے ثبوت نہیں چھوڑے کوئی شک کرے میرے اوپر. پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے, تفتیش ہو رہی ہے, بھائی کہاں گیا بندہ, تلاش کر لیا, مسجدوں میں اعلانات ہو گئے. پولیس نے پھر کہا کہ بھائی یہ اس کا قریبی کون ہے, جی یہ ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں کر سکتا, یہ تو بچپن کا دوست ہے, یہ تو وہ, اور وہ خود جو قتل کرتا ہے نا بعض وقت سب زیادہ انکوائری وہ کر رہا ہوتا ہے, ایف آئی آر وہ کٹاتا ہے سب سے پہلے جا کے. وہ رو بھی جنازے میں سب سے, جنازہ تو نہیں ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رو بھی سب سے زیادہ رہا, میرا بھائی کہاں گیا, ہائے 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 ہائے, میرا دوست کہاں گیا. آپ کو پتا ہے پولیس کو آپ جتنا مرضی برا بھلا کہو نا, لیکن جب پولیس تفتیش پہ آتی ہے نا تو اچھے اچھوں کو نکال لیتی ہے. ابھی ہماری سرسید تھانے کی پولیس نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا ہے, 4-5 ڈاکو پھڑکا دیے. مجھے اتنا اچھا لگا جب میرے پاس ویڈیوز آئی نا, تو ہمارے علاقے کے ایس ایچ او صاحب کو میں نے آڈیو بھیجی, تاج نام ہے ان کا ایس ایچ او صاحب کا. میں نے کہا سر دل خوش ہو گیا اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کی پولیس نے یہ کام کیا. 3 مقابلے میں اپنے علاقے کی پولیس کے دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے, ایک تو دو اپنی آنکھوں سے اور ایک بلکہ ایک ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے 2 کی ویڈیو دیکھی ہیں, اور ایک ہمارے قریبی ریلیٹو نے بھی دیکھا. وہ بات ایک یہاں ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا یو پی پہ پھڑکا دیے اور باقاعدہ دو بدو جنگ ہوئی ہے. ایک تو یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے میں نے ویڈیو بھی بنا کے ڈالی تھی, وہ پکڑے ڈاکو انہوں نے. تیسرا یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے, بڑے بڑے لمبے ترنگے 4-5 ڈاکو تھے, گھر میں گھسے, انکوائری ہوئی, پولیس کا مقابلہ ہوا, الحمدللہ سب کو پھڑکا دیا. تو جہاں پولیس کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, وہاں اچھے کام پہ حوصلہ افزائی بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اب میں نے کسی کو بتایا ہماری پولیس نے یہ کام کیا, ابے یہ ابے ڈرامہ ہے, ابے ابے, تمہارے سوچ ہی کیا ہے, اس قوم کے ساتھ اچھا کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو. یہ اچھے کو بھی اچھا کہنے کے لیے ایگری, اتنی نیگیٹو سوچ. اور پولیس والوں جو رشوت لیتے ہیں غلط کرتے ہیں حرام ہے, لیکن ان کی آمدنیں دیکھو ذرا جا کے, پٹرول جو بائک کا پٹرول ہے نا, اس کے پیسے گورنمنٹ سے نکلوانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو بہت سسٹم ہمارا بہت گندا ہے. میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا پولیس کے لیے رشوت لینا حرام ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے, جائز نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں تو مفتی صاحب نے کہا ہمارا گزارا اس کے بغیر نہیں, تو حرام حرام ہی رہے گا, تو حلال نہیں ہو جائے گا. اچھا بھائی, تو وہ کیا کیا ہے کہ اس نے دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا کے مار دیا. اب مار دیا تو بندہ گیا, اب تلاش ہو رہا ہے, تو پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے. پولیس نے پھر نکالا اس کو, پکڑا اس کے دوست کو, اور جو اس کو ٹارچر کیا یا کسی بھی طریقے سے, پھر اس نے اگلا کہ میں ایسے جا رہا تھا, میں نے ایسے دھکا دیا. پھر پوری انکوائری تو یہ بات سامنے آئی ہے. اب اس کی لاش پتہ نہیں ملی ہے نہیں ملی, کہاں گئی, تو شاید کہیں جا کے مل گئی ہو, اب جنازہ ہو گیا, بہر اللہ اس کی مغفرت کرے. تو یہ ہے بے پردگی کا وبال. جو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو نا, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں, یہ دیکھو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہاں تھوڑی ہوگا کچھ, ان کو یہاں تھوڑی ہوگا. سب سے زیادہ میرے بھائی اسلام فوکس کرتا ہے اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ, وہ پردے کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے. تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں, اگر آپ کو گھر میں پردہ نہیں کروانے دیا جا رہا تو جوائنٹ فیملی میں رہنا پھر آپ کے لیے جائز نہیں. اپنے شوہر کو فورس کرو, مجھے, میں نہیں آنا چاہتی دیور کے سامنے, میں نہیں آنا چاہتی آپ کے چچا ماموں کے سامنے. اچھا ہمارے گھر والے صرف ہمارے بھائیوں سے نہیں بلکہ میرے چچا میرے ماموں سب سے پردہ ہے, حالانکہ وہ تو خاندان کے بڑے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں ہم نے ان کو اتنی اجازت, ہم نے کیا, وہ تو خاندان میں اجازت شریعت میں بھی ہے کہ بھائی, کیونکہ وہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بچیاں کیا ہوتی ہیں, لڑکیاں یا جو بہویں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں نا, تو اتنا ہے کہ پردے میں سر پہ ہاتھ رکھ لیں پردے کی پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پردے کے ساتھ وہ آ کے سلام کر لیں. اب جیسے میرے چچا, میرے تو چچا ہے نہیں, انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے, چچا یا ماموں گھر میں آتے ہیں تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں, بھائی میرے ماموں ہیں, بڑے بزرگ ہیں, جا کے کیا کرو, پردے کے ساتھ جا کے سلام کر لو تاکہ رسپیکٹ بھی ہو اور پردہ بھی ہو. بلکہ جو بڑے کزن ہیں گھر والوں کے, جیسے کوئی ایجڈ کزن ہے, عمر زیادہ ہے, تو بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, تو بھائی پردے کی پابندی کے ساتھ جا کے ان کے سامنے کیا کر لو, سلام کر لو. یا چچا ماموں وغیرہ ہیں وہ ہاتھ رکھ لیں سر کے اوپر پردے کے ساتھ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اتنی گنجائش ہے یہ, تاکہ اس بڑے کو آپ پروٹوکول بھی تو دو نا, پتا تو چلے خاندان کا بڑا ہے, وہ بھی بالکل 6 کلومیٹر دور جا کے بیٹھے گا تو اس کو یہ احساس کیسے ہوگا میں خاندان کا بڑا ہوں. تو اسی طرح بھابھی اگر عمر میں زیادہ ہے, ماں کی جگہ ہے, تو پھر پردہ تو کرے گی وہ, لیکن آپ سفر پہ آنے سے پہلے, سفر پہ جانے کے بعد سلام کرو گھر میں, ٹھیک ہے نا, سلام کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کرنا چاہیے. چچی ہے, ممانی ہے, چچی اور ممانی کا بھی آپ سے پردہ ہے, لیکن وہ خاندان کی بڑی ہے تو پردے کی پابندی کے ساتھ وہ آپ کو سلام کریں, بلکہ آپ جا کے کیا کرو, سلام کرو, خیر خیریت پوچھ لو کہ بھائی آپ کے چچی ہے نا, وہ چچا کی بیوی ہے تو بڑی ہے, چچا کی جگہ ہے, لیکن نامحرم ہے, کیونکہ چچا کے مرنے کے بعد چچی سے شادی جائز ہے, ماموں کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ممانی سے نکاح جائز ہے, تو نامحرم ہے, لیکن چونکہ خاندان کے بڑے ہیں تو پردے کے ساتھ آپ ان سر پہ ہاتھ بھی رکھوا سکتے ہو. میرے خاندان میں جو بزرگ خواتین ہیں اگرچہ نامحرم ہے, لیکن جب وہ آتی ہیں تو ہم جاتے ہیں اپنی پگڑی نیچے کر لیتے ہیں, بھائی ہمارے سر پہ کیا رکھ دو, ہاتھ رکھ دو. اب ہماری والدہ کی کزن ہے, عمر زیادہ ہے, تو ان کے پردے کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو بالکل ینگ جوان عورتوں کے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ بھائی چلو جی, تھوڑا ان کو احساس ہوگا کہ بھائی ہمیں عزت دے رہا ہے, سمجھتا ہے. بلکہ یہ کام تو ہم یہ بھی کرتے ہیں, کسی دوست ہے قریبی, اس کی والدہ ہے, ذرا عمر زیادہ ہے, تو وہاں بھی میں چلا جاتا ہوں, جی آپ کی والدہ سے آشیرواد لے لیں, انڈیا میں آشیرواد کہتے ہیں نا اس کو, تو وہ ایجڈ ہے. تو ذرا اب جو بوڑھی خواتین ہیں ایجڈ ہیں, ان کے احکام اور ہیں. کمال کی بات ہے کہ آج کل بوڑھی عورتیں پردہ کر رہی ہیں, جوان بالکل نہیں کر رہی. تو آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی لبرل عورت جو دین پہ آنا چاہتی ہے, تو آخری درجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکارف تو لے لینا کم از کم, چلو چہرے کا پردہ نہیں کرتی لیکن اسکارف تو لے لینا, اصل میں تو چہرے کا پردہ بھی فرض ہے, لیکن آخری درجہ کیا ہے کہ چلو اسکارف تو لے لے, وہ بھی نہیں لے رہی تو پھر تو شرعی حدود کو آپ بالکل ہی کراس کر رہے ہیں نا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو اس لیے گھروں میں پردہ کراؤ بھائی, اپنی بیگم کو بول دو کہ بھائی میرے بھائیوں کے سامنے آپ نے نہیں آنا, وہ کہے گی اچھا دوسروں کے سامنے تو آپ چلے جاتے ہو, آپ کہو گے بھائی میں بھی نہیں جاؤں گا, اب کوئی اور آ رہا ہو تو پھر آپ اس کے مکلف نہیں ہو. بھائی کیا ہو گیا, آپ اپنی بیگم کو بولو کہ تم میرے بھائیوں کے سامنے مت آنا, وہ کہے گی اچھا میری بہن آتی ہے تو آپ بھی تو بیٹھ جاتے ہیں, تو اس کو میں نہیں بیٹھتا, آپ کی بہن بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا گھر ہے وہ آگے بیٹھتی ہے, تو میں کیا خود بھگا دو, میری طرف سے اجازت ہے, سمجھتے ہو, کیا بولو میری طرف سے اجازت ہے, اس کو منع کر دو کہ نہیں آئے میرے سامنے. تو کیونکہ پھر آئے ہوئے مہمان کو آپ بھگا نہیں سکتے منہ پہ کہ آپ یہاں بیٹھی ہو دفع ہو جائیں, پھر یہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. تو عورت پہ پردہ فرض ہے کہ وہ نہ آئے آپ کے سامنے, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. اچھا بھائی شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنی برائیوں کو چھپانے کا حکم ہے, ظاہر نہ کریں. پھر اگر ہمیں کسی کی تحقیق کرنی پڑے تو کیسا پتا چلے گا کہ وہ دیندار ہے یا بے دین؟ نہیں پتا چل سکتا 100% کسی کے بارے میں, شریعت نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے. تو آپ کو یہ ضرورت کیا ہے ایک تحقیق کرنے کی کہ ہمیں کیسے پتا چلے دیندار ہے یا بے دین؟ تحقیق جب کرنی پڑتی ہے, جب رشتے ناطے کرنے پڑتے ہیں, تو اس میں پھر تحقیق کروا لو, اس کے قریبی دوستوں سے پوچھ لو, بھائی ہم اپنی بیٹی اس کو دینا چاہتے ہیں کہ چپکے سٹے تو نہیں لگاتا, یہ چوری تو نہیں کرتا, یہ چپل اپنی ہے یا مسجد سے چرائی ہے اس نے, پھر مجبوری ہے. شریعت کی تعلیمات یہ ہوں گی. میرے رشتے دار آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی عمر 50 سال کے قریب ہے, پھر بھی آپ نے 4th شادی کنواری سے کی ہے, یہ غیر اخلاقی نہیں ہے کیا؟ آپ کے رشتے داروں کو مل رہا رشتہ, سمجھ رہے ہو؟ یہ سوال جہاں میری شادی ہوئی ہے ان سے پوچھنا چاہیے. میرے دو گھر والے طلاق یافتہ ہیں, دو کیا ہیں, دو غیر طلاق یافتہ ہیں. تو اور حقیقت یہ ہے, میں بار بار بتاتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا, میں نے نکاح کا پیغام پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی بھیجے ہیں, نکاح کا پیغام ہم نے لکوا کی مریضہ خاتون کو بھی بھیجا ہے, بحری خواتین, گونگی بحری خواتین کو بھی بھیجا ہے, کسی نے ہمیں قبول نہیں کیا, ریجیکٹ کر دیا, سوسائٹی کا گراوا مال سمجھا ہم سے کہ مولوی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی تیسری بیوی بنے, اگرچہ ہم پاؤں سے معذور ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. ہم ٹرائی پھر بھی کرتے رہے, ہمیں کنواری ملی ہم نے وہاں ٹرائی مارا, طلاق یافتہ کو ٹرائی مارا, بیوہ کو ٹرائی مارا, تو جہاں ہوگا ہے وہیں کریں گے نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو جہاں ہوگی ہم کیا کریں گے, تو ہم وہیں کریں گے. تو اب یہ اعتراض تھرڈ پرسن کو نہیں ہونا چاہیے, یہ اعتراض ہونا چاہیے لڑکی والوں کو کہ آپ نے ہماری کنواری بیٹی سے شادی کیوں کی؟ آپ 50 سال کے ہونے والے ہو, آپ کے کبھی 15 کی رپورٹ ہوتی ہے, کبھی 16 کی رپورٹ ہوتی ہے, اتنی بچوں کے لے کے آپ گھوم رہے ہو, پہلے سے آپ کی اتنی شادیاں ہیں, آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی آپ نے ہمارے گھر نکاح کا پیغام بھیجا؟ یہ ان کو اعتراض ہونا چاہیے تھا, ان کو اعتراض ہوتا تو میں نہیں بھیجتا, میں کہتا میں نہیں بھیج رہا, ٹھیک ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا میں نہیں. جب ان کو اعتراض نہیں ہے اور وہ خوش ہیں الحمدللہ, میرے سسرالوں سے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوش ہیں, تو جب وہ خوش ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا ہو گیا, اچھا گھر مل گیا ان کو, خوش ہے, خوش زندگی گزار رہے ہیں وہ, تو پھر یہ پڑوسیوں کو یا محلے میں یا کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف اس کی علامت ہے, اس کو کوئی معذور بھی نہیں مل رہی, تو وہ میرا وہ والا غم ہے جو پہلے مجھے ہوا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھائی جب جو مل رہا ہے کر لیں, کر لو شادی, اس میں کیا جا رہا ہے. تو میری حقیقت بتاؤں, میری خواہش یہی تھی کہ میں طلاق یافتہ سے ہی کروں, اب بھی میری یہی خواہش تھی, یا کسی بیوہ سے کروں میں, کوئی مناسب جگہ مجھے بیوہ یا طلاق یافتہ ملے تو میرے دوست گواہ ہیں کہ میں پہلی کوشش وہی کرتا تھا لیکن نہیں ہوئی, تو جہاں ہوئی ہے اس پہ تو تانے نہ دو نا. تو یہ تو سوال ان کو ہوتا ہے کہ آپ سسرال والوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں کی ان سے, تو وہ کہیں گے ہم خوش ہیں جب ہمیں اچھا, ان کے خیال میں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا ہوں, ان کے خیال میں کہتے ہیں ہمیں اچھا رشتہ مل گیا, تو یہ ان سے پوچھو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ لڑکی والے اعتراض کریں کہ ہم نہیں دے رہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے کی نا, 9 سال کی, تو 9 سال عمر تھی, تو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو ظلم ہے, حضرت عائشہ سے پوچھو گے تو وہ کیا کہیں گے, ظلم ہے. وہ کہیں گے بھائی میرے لیے دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کوئی ہے نہیں, تو جب امی عائشہ خوش ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے حضرت عائشہ کی طرح مجھ سے خوش ہیں, کیونکہ بیان سنتے ہیں اور بھگتنا میں نے ہی پڑتا ہے گھر جا کے کہ اتنا پھینکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. انڈے لینے بھیجا تھا 2 گھنٹے کا بیان کر کے آئے مگر اب تک انڈے گھر پہ نہیں آئے. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے مجھ سے اتنا خوش ہیں, لیکن پریشان اتنے ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ پرچی والے ٹینشن میں, اتنی ٹینشن میں نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہو, اتنی ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ جس نے پرچی دی ہے نا ان کے رشتے دار ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. تو وہ ان سے گھر والوں سے ملیں گے بولیں گے الحمدللہ ہم خوش ہیں, ہمیں خوشی ہے, سمجھتا ہے. تو جب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, تو پھر باقیوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پھر یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ کیوں کر رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو میں حقیقت بتاؤں, میں نے ابھی بھی طلاق یافتہ بیواؤں کی طرف زیادہ پیغام بھیجے تھے لیکن نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے بہت سی بیواؤں کے فون آنا شروع ہو جائیں, اچھا ہم نے تو آپ کی طرف پیغام بھیجا تھا تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو بھائی صرف بیوہ یا طلاق یافتہ ہونا کافی نہیں ہے, اب کوئی میرا بھی تو دل مائل ہو نا, خالی یہ تھوڑی کہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو, تو میرا بھی تو دل مائل ہو نا. اگر ایسا ہی کوئی شادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آ جائے کچھ بھی کر لو, تو پھر تو وہ نکاح تھوڑی رہتا ہے, پھر تو آپ کو بیوی سے محبت ہی نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پر کوئی بیوہ کے والدین کی طرف سے پیغام آیا, مفتی صاحب ہماری بچی بیوہ ہے, آپ بیواؤں کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں, آپ نکاح کر لیں. اب مجھے وہ بیوہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, کسی بھی وجہ سے نہیں آ رہی, اخلاقی اعتبار سے نہیں آ رہی یا شکل کے اعتبار سے مجھے لگتا کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا, تو پھر ایسی بیوہ سے قرآن نے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں دی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ اس کو پھر بیوی والی محبت دے ہی نہیں پاؤ گے. تو ماں طاب لکم, جو تمہیں پسند آئے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بیوہ طلاق یافتہ, نخرے آج کل اتنے ہیں کہ نہیں کرنی بھائی, اتنے نخرے ہیں تو نہیں کر رہے. تو میں آپ کے سمجھتا ہوں میں دھر 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 شادی ہوئی ہیں میری, ایسے تھوڑی شادیاں ہو گئی ہیں. جب میں کیا قصے سنائے یار, اس کے پیچھے لمبی کہانیاں ہیں, سچی کہانیاں ہیں. وہ کتنی اسٹرگل, کتنی محنت, کتنا کوشش, کتنی ڈپریشن, کتنی اسٹریس, دھمکیاں اور کیا کچھ کے بعد جا کے یہ تو اب ہم مشہور ہو گئے میرے بھائی, سب کو پتا چل گیا مفتی صاحب کرتے ہیں شادیاں, تو اب رشتے آنا شروع ہوئے تھے. اچھا میرے بھائی, تو اب ویسے میں آپ کو بتا دوں, اللہ کا شکر ہے میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں یا میرا گھر والوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے, یہ میرے گھر والے بہت خوش ہیں, میں یہ دعوے نہیں کرتا, لیکن یہ بتا دوں کہ اتنے ناراض بھی نہیں ہے جتنے آپ لوگ سمجھتے ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا حال کیا ہوا ہوگا, اور لوگ کہتے ہیں یہ ممبر پہ تو بڑا خوش اخلاق نظر آتا ہے, پتہ نہیں گھر میں کیسا ہوگا. بعض لوگ ممبر پہ ہوتے ہیں گھر میں نہیں ہوتے. تو میں نہیں کہہ رہا میں گھر میں بہت خوش اخلاق ہوں, لیکن ایسا بد اخلاق نہیں ہوں جیسا آپ لوگ بولو سمجھ رہے ہیں. تو میرے گھر والے اللہ کا شکر ہے سکون اطمینان میں الحمدللہ. صلو علی الحبیب, یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ اگر میں چاروں گھر والوں کو آپشن دوں آپشن دوں کہ بھئی آپ اگر ہم سے نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو میں علیحدگی دینے کے لیے تیار ہوں, تو یہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی علیحدگی کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنا اطمینان والا, سکون والا الحمدللہ ماحول ہے کہ کوئی بھی چاہے ایک ایک کروڑ روپے دے دیے جائیں, سمجھ رہے ہو نا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گھر والوں کو تکلیف نہیں ہے, وہ خوش ہیں, چاہے کنوارے ہوں, طلاق یافتہ ہوں, بیوہ ہو, جو بھی ہو, تو یہ ہر تھوڑے دن کے بعد, یہ میں اتنی لمبا جواب اس لیے دے رہا ہوں, کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, لوگوں نے کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اپنے پرسنل معاملے میں رہا کرو, دوسروں کے پرسنل معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ. یہ نہ دیکھو میں نے شادیاں کی ہیں نہیں کی ہیں, کس سے کی, کتنی کی, یہ دیکھو جو میں فلسفہ آپ کے سامنے چار شادیوں کا پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ میں نکاح کرتا کامیاب نہ ہوتا, لڑائیاں ہوتی, طلاق ہو جاتی, یہ بھی ممکن تو ہے نا. تو اس سے کیا یہ فلسفہ غلط ہو جاتا بھائی؟ یہ تو لوگوں کے پرسنل آج میرے گھر میں خوشیاں ہیں, اللہ نہ کرے کل حالات تبدیل ہو سکتے ہیں, لڑائیاں ہو سکتی ہیں, جھگڑے ہو سکتے ہیں, پھر اس پہ اسکینڈل بنتے ہیں, یہ دیکھو مفتی کی بیوی یوں کر رہی ہے, الزام لگا رہی ہے, مفتی یہ الزام لگا رہے ہیں, لوگ اس طرح کے اسکینڈل مولویوں کے بارے میں بناتے ہیں نا. بات یہ کہ وہ میرے پرسنل معاملات ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں. میں جو فلسفہ پیش کر رہا ہوں کہ چار شادیوں والا یہ معاشرے کی ضرورت ہے, اس فلسفے میں بات کیا کرو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ فلسفے کو کوئی غلط نہیں کہتا. نجی حالات تو کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں کبھی برے. نبی کی زوجہ کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ سے علیحدگی بھی ہوئی ہے, رخصتی سے پہلے ہی علیحدگی ہوئی ہے. جو ابنت الجون کا واقعہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا, رخصتی جب ہوئی تو وہ آپ کی وہ زوجہ راضی نہیں تھی اس نکاح پہ. جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا میں اس پہ خوش نہیں ہوں, آپ نے اسی وقت طلاق دے دی ان کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسے تو نبی کے گھر میں اس طرح کے اس ہائی لیول کے نہیں ہے, صحابہ کے میں بھی طلاق کے واقعات ملیں گے. تو میں بھی اسی سوسائٹی کا ایک انسان ہوں, میری شادی کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور ناکام بھی ہو سکتی ہے. کبھی ناکامی میں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے ناکامی میں سامنے والوں کی غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی نہ ہو, تھرڈ پرسن نے لڑوایا ہو. تو میں اس سوسائٹی کا ایک نارمل انسان ہوں اور میں کبھی یہ دعوے نہیں کرتا کہ میں کامیاب میاں ہوں یا کامیاب گھر کا سربراہ ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ گھر چلاتا ہے, چل جاتا ہے, نہیں چلتا تو بڑے اچھے اچھے ہوں گے گھر ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. تو یہ لوگوں کے نجی حالات ہوتے ہیں. اب کیا ہے, مشہور لوگ شادی نہیں کرتے, جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا, فنکار اداکار, کیونکہ ایسے واقعات آئے کہ شادی کے بعد جب طلاقیں ہوتی ہیں نا بدنام بہت ہوتے ہیں. میرے پاس ایسے فنکار لوگ آئے ہیں کہ ہم نے شادی کی نہیں بنی, طلاق ہوئی, میڈیا پہ اتنا گندا کیا گیا ہمیں کہ اب ہمیں شادی کے نام سے نفرت ہو گئی ہے. تو کیا ہم چھپ کے شادی کر سکتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں نہیں, اوپنلی شادی کرو, کامیاب ہو ٹھیک ہے, نہیں ہو ببانگے دوہل, بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی, ہم نے کیا کر لی ہے, علیحدگی. تو اس میں کوئی بدنامی کی بات نہیں ہے. جو زنا کر رہا ہے وہ بدنام نہیں ہو رہا, جو نکاح کر رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ساری ٹینشنیں اس کے لیے. تو نکاح کو, شادی کو بھی آسان کرو, اور اگر میاں بیوی نہیں بن رہی ہے تو علیحدگی کو بھی کیا کرو, آسان کرو, اس پہ الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوتا پتا ہے کیا, جو مشہور فنکار اداکار ہیں یا جو بھی مشہور سیلیبریٹیز ہیں, ان کے ہاں جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے نا, تو پھر فوراً ایک دوسرے پہ الزامات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان کو ٹیلی ویژن میں بلایا جائے گا, جی آپ کی وائف سے علیحدگی کیوں ہوئی؟ وہ کہے گا ایک نمبر کی یوں تھی, ایک نمبر کی ایسی تھی. پھر وہ اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ دو نمبر تھا, اس کی لڑکیوں سے چکر تھے, اس کے یہ تھا. یہ سب بکواس ہے, غلط ہے. ان سے بلاؤ بھائی آپ کی علیحدگی کیوں ہوئی؟ آپ بولو میرا پرسنل معاملہ ہے, کیوں ہوئی یہ میں جانوں اور میری ایکس وائف جانے, بس. اس سے زیادہ مجھ سے فری ہونے کی ضرورت نہیں. ایکس وائف سے جا کے پوچھا, جی آپ کے میاں نے آپ کو کیوں چھوڑا, یا آپ نے کیوں ان سے کھلا لیا؟ بھائی یہ میں جانوں, میرے ایکس ہسبینڈ جانے, یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے. لیکن اینکر سوال پوچھتے ہیں, اس وقت تو آپ ٹی وی میں بڑے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے اور آپ کے انٹرویو اور بڑی شادی. بھائی ٹھیک ہے اس وقت تھے, لیکن بعد میں کچھ حالات ہمیں ایسا لگا کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے, بریک اپ ہو گیا ہمارا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اکثر ایک بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے, بہت ستاتی تھی ان کی بیوی ان کو. انہوں نے کہا بہت اچھی ہے. کچھ وقت کے بعد انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی. لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی اچھی ہے تو چھوڑا کیوں, اتنی اچھی ہے تو نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی طلاق کیوں دی ہے, کیا خرابی؟ کہہ رہے نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. کہ پھر چھوڑا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بس نہیں بن رہی تھی ہماری. انہوں نے کہا آپ پہلے تو کہہ رہے تھے بہت اچھی ہے, اب طلاق کے بعد بھی کہہ رہے ہو بہت اچھی ہے, تو اتنی اچھی ہے تو پھر بنی کیوں نہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ دیکھو پہلے وہ میری بیوی تھی, میں اس کی برائیاں کرتا تو ذلت کس کی ہونی تھی, اپنی نا. لوگ کہتے ہیں ابے فلانے کی بیوی, اپنی بیوی کی برائیاں کوئی دنیا کے سامنے کرتا ہے؟ تو بہت پرلے درجے کا کوئی بغیرت آدمی ہوگا. جو اپنے گھر کی باتیں لوگوں سے شیئر کرے. بھائی جیسی ہے آپ کی امانت ہے, آپ کی حرمت ہے, آپ کی عزت ہے, گھر میں رکھو اس کو, دنیا کے سامنے کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ تو نے کہا پہلے تو میں اس لیے برائی نہیں کرتا تھا کہ میری بیوی تھی, اپنی بیوی کی دنیا کے سامنے برائیاں کرنا پرلے درجے کی صرف بغیرتی نہیں بلکہ بول لو یہ تو میں سکھا رہا ہوں, میں پرلے درجے کی بغیر. کہا پھر چھوڑا کیوں؟ کہا اب میں چھوڑنے میں اب اگر برائیاں کروں گا تو وہ اجنبی عورت ہے, اجنبی عورت جو جیسی مرضی ہو, مجھے کیا لینا دینا بھائی اس سے. ابے کیا ہو گیا؟ تو آپ بھی یہی کہا کرو, میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے نا, کوئی پوچھے تو نے کیوں چھوڑا, میں جانوں میری بیوی جانے تیرے کو تکلیف کیا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. عورت سے جا کے پوچھو تمہارے شوہر نے کیوں چھوڑا, بولو بھائی ہماری بن نہیں رہی تھی تو ہم نے کیا کیا, علیحدگی اختیار کر. بس اتنا کافی ہے, اس سے زیادہ آگے جاؤ گے تو شرعی حدود کو کراس کر رہا. تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو, ان میں بھی شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں اور ناکام بھی ہوتی ہیں. جب کامیاب ہوں گی تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ, ناکام ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں لو 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 لو. دوسروں کو تو شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں, اپنا گھر بسا نہیں پا رہے. نہیں بھائی, اگر کسی کا اپنا گھر نہیں بس رہا تو بھی شادیوں کی ترغیب پھر بھی شریعت میں رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چاہے اپنا گھر بسا پا رہا ہو یا بسا نہ پا رہا ہو, اسلام میں نکاح پھر بھی ترغیب یافتہ ہی رہے گا. وہ پھر بھی لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, یہ نہیں بس رہا دوبارہ کرو. ہاں فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کا گھر ٹوٹتا ہے تو مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں اب تو شادی کرنی نہیں ہے. بعض لوگوں کا گھر 100 دفعہ بھی ٹوٹے وہ 100 دفعہ کیا کرتے ہیں, پھر دوبارہ گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھو یہ تو نیچر ہے نا انسان کی, بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ, بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم بیگم کے بغیر نہیں رہ سکتے. اللہ نہ کرے ہمارا گھر, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے 100 دفعہ ٹوٹنے کا الحمدللہ کوئی چانس بھی نہیں ہے, پھر بھی ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ جوڑیں گے. کیا ہے یار, ہم نہیں رہ سکتے بھائی, سیدھی سی بات ہے. آپ لوگ رہ سکتے ہو گے؟ اب میرے گھر والے سن لیں گے, بولیں گے اچھا ان چاروں میں سے ایک شاٹ ہوئی تو دوبارہ. تو اس کا جواب یہ کیوں شاٹ ہوگی, اللہ نہ کرے, میری عمر سب سے زیادہ ہے, شاٹ ہونے کا چانس میرا زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. میرے گھر والے پوچھتے ہیں یعنی اب اس کا مطلب اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو میں نہیں چاہتا کسی کا انتقال ہو, واقعی دل سے نہیں چاہتا میں. تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ میرا پہلے انتقال کا چانس کیا ہے. ویسے بھی جس کی 4 ہو جائے نا تو بس اب انتقال سمجھو قریب ہی ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, اب جتنے بھی انتقال کے اسباب تھے سارے جمع ہو گئے ہیں, اب تو انتقال ہی رہ گیا. کیا خیال ہے بھائی, جس کی 4 ہو گئی اب کچھ رہ گیا؟ صرف انتقال رہ گیا اس کے لیے. اچھا بھائی, مفتی صاحب حضرت عیسیٰ کو کتنے عمر میں نبوت ملی؟ بچپن سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی پیغمبر تھے. اچھا بھائی, پنجپیری فرقے کے بارے میں بتایا. پنجپیری کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی, پہلے اتنے سارے فرقے مارکیٹ میں ہیں. پنجپیری حضرات میں بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں, معتدل بھی ہیں متشدد بھی ہیں. جو معتدل ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, جو متشدد ہیں تو چاہے وہ یہاں ہو یا وہاں ہو. تو غیر پنجپیری متشدد بھی غلط ہے, پنجپیری متشدد بھی غلط. اور معتدل میں غیر پنجپیری بھی ٹھیک ہے اور پنجپیری بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. کے پی کے میں علماء پنجپیر سے ملا ہوں تو مجھے تو نہیں لگا کہ ان کے اور ہمارے عقائد میں, علماء دیوبند کے عقائد میں کوئی فرق ہو. تو پتہ نہیں کس بات کا ان کو الزام ہے, حالانکہ وہ پنجپیری کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس میں بہت سارے ہیں, تو ان چکروں میں نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. تمام علماء کا احترام کریں اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کچھ مسئلے مولویوں کے لیے رکھیں لڑنے کے لیے, سمجھ رہے ہو؟ کچھ مسئلے مولویوں کو آپس میں لڑنے کے لیے رہنے دیں, عوام اس میں پھڈے کا حصہ. آپ پنجپیری عالم ہو یا غیر پنجپیری, دونوں کا احترام کریں, مسائل دونوں سے پوچھیں. طلاق کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں, وراثت کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں, نماز کا طریقہ دونوں کا ایک جیسا ہے, سدا صاحب کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں, توحید اور شرک کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے دونوں کی ایک جیسی ہے. تو سب کچھ ایک جیسا ہے, چند مسائل میں جا کے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. تو آپ نے کون سا رپورٹ پیش کرنی ہے مردوں کے سامنے بیٹھ کے؟ آپ کا کیا کہ سنے نہ سنے, آپ نے کیا, ابا اگر سنتے ہیں تو کیا خبرنامہ پیش کرنا ہے, بہو کے حالات بتانے ابا کی وہاں جا کے آپ نے؟ ارے کیا ہو گیا, تو کیا کرنا ہے ان مسائل میں پڑھ کے؟ بھائی سنے نہ سنے, ہم نے تو قبرستان جا کے صرف سلام پیش کرنا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, پیچھے سے جواب آ سکتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. صحیح ہو سکتا ہے کوئی بچہ چھپا ہوا بیٹھا ہو, شرارت کرے, وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. پھر آپ مر جاؤ گے, پھر پتا چلے گا کہ سنتے ہو, سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے. تو اس لیے پنجپیری علماء اور غیر پنجپیری عوام ان چکروں میں خدا کا واسطہ نہ پڑے, کچھ مسائل مولاناؤں کے لیے رہنے دیں, آپس میں لڑیں. جیسے یہ مسئلہ بہت اٹھایا گیا تھا استوا علی العرش کا چند سال پہلے, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں, ہر جگہ اس میں مناظرے شروع ہو گئے تھے یوٹیوب پہ. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے, میں کہتا تھا بھائی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے, یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں مولویوں کو آپس میں یا علماء کو بحث کرنے دو, بعض علماء سنجیدہ بھی ہیں وہ بھی بحث کر رہے ہیں اور صحیح علماء ہیں, تو کرنے دو ان کو, ان سے اللہ پوچھے گا آپ اتنی پیچیدگی میں کیوں نہیں گئے. لیکن آپ کو اس ٹیکنیکل ایشو میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ اشعری ہیں, ماتریدیہ ہیں, اشعریہ ہیں, ماتریدیہ ہیں یا سلفی عقیدہ ہیں. آپ بولو میں کیا ہوں, میں سادہ سادہ مسلمان ہوں, تو وہ لوگ آپ کو چھیڑیں گے, بولیں گے اللہ عرش پر ہے یا کہیں کہاں ہے. تو آپ بولو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک باندی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے, اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, اس نے بولا فی السما, فی بمانا اعلی ہے, آسمانوں میں ہے. تو مجھ سے کوئی پوچھے گا میں کیا بولوں گا, آسمانوں میں. تو پھر آپ سے پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ بولو نبی نے اس باندی سے نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ بھی مجھ سے نہ پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے, نہ اس باندی کو مطلب پتا تھا نہ مجھے مطلب پتا ہے, کیا خیال ہے؟ بس ہم سے کوئی پوچھے گا اللہ میاں کہاں ہے, بولیں گے بھائی کہاں ہے, اوپر ہیں بس اس حدیث کی روشنی میں. اتنا ہمارے لیے آخرت میں چترول لگنے سے بچنے کے لیے اتنا کہہ دینا کیا ہے, کافی. آگے ڈیپ میں جائیں گے کہ جہد لازم آ رہی ہے, مکان لازم آ رہا ہے, بولیں بھائی نبی نے باندی سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو مولوی صاحب, آپ قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہو, مت پوچھو مجھ سے. پھر ہو سکتا ہے وہ مولوی صاحب آگے دلیل پیش کریں کہ بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے وہ اما کو مئی نما کن تم, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو آپ بولیں گے بھائی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا, اننی معکما اسمع و ارا, اے موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ ہارون گھبرانے لگے, اللہ وہ تو ہمیں سزا دے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, تمہاری بات سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں. تو ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے, اللہ ہر جگہ ہر وقت سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اور وہ سننا اور وہ دیکھنا جس میں مدد نہ کر سکے اس سننے اور دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, ہارون علیہ السلام سے, میں تمہارے ساتھ ہوں, سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں, کیا مطلب, فرعون تمہیں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں, میں مدد کروں گا. تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ قدرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو جب ہم یہ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں مجھے تمہارے بارے میں علم بھی پورا ہے اور جب ضرورت پڑے گی میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں, تو اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ. تو اللہ میں یہ بھی کہتا ہے تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں, مدد کر سکتے ہیں. یعنی علم اور قدرت, سننا دیکھنا یہ علم سے کنایا ہے, یعنی اللہ کا علم بھی کامل اور قدرت بھی. تو علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے اللہ آپ کے ساتھ ہے, ہر جگہ موجود ہے, ہاں بھائی اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیا مطلب ہر جگہ موجود ہے, بھائی ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہر وقت ہماری مدد بھی کرتا ہے. اور لوکیشن پوچھی جائے کہ اللہ کہاں ہے, تو جیسے نبی نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے, تو لوکیشن پوچھی, لوکیشن کے لحاظ سے باندی نے کیا کہا, پھر سما آسمان میں. تو جب ہم سے کوئی لوکیشن پوچھے گا کہاں ہے, تو ہم کہیں گے آسمان میں. اور کوئی کوئی کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے, بھائی ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے. تو عوام کے لیے اتنا کیا ہے, کافی. پھر اگلا پوچھے گا اشاعرہ تو یہ لکھتے ہیں, ماتریدیہ تو یہ لکھتے ہیں, سلفی تو یہ کہتے ہیں. بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ سلفی کیا ہوتا ہے, اشاعرہ وہ سب صحیح ہیں, اشاعرہ ماتریدیہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, سمجھ رہے ہو, سلفیوں میں بھی بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں. کسی پہ عوام کو طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عوام ان مسائل سے خاموشی اختیار کرے. پھر بھی اگر وہ کوئی ہونا ہے, پھر اگلا سوال پوچھے تو آپ بولو کہ قرآن کیا کہتا ہے متشابہات کے بارے میں, کہ جن کے دلوں میں زیغ اور کجی ہے, فتنہ ہے, وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں, ان مسائل میں پڑتے ہیں. تو آپ کیوں بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, بس بولو بحث ختم کرو, پھر اس بحث میں پڑھو ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے اب آپ کیوں پڑھے ہیں, میں تو بہت عرصے کے بعد پڑھاؤں اور اب دوبارہ بھی نہیں پڑھوں گا کئی سالوں تک, کیونکہ جس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے نا تو وہی فتنہ بن جاتا ہے. تو بس اتنا عوام کے لیے کافی ہے, باقی کسی عالم کو برا بھلا مت کہو. علماء کی جو آپس میں بحثیں ہو رہی ہیں ہونے دو ان کو, آپ علماء کی اصلاح نہیں کر سکتے. اور بعض دفعہ علماء کو بحث کرنی اس لیے پڑتی ہے کہ ایک طرف غلوب ہو رہا ہوتا ہے, تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے اس غلوب کو ختم کرنے کے لیے دوسری رائے پیش کریں. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی اتنی ہے جتنی میں نے بتا دی. کوئی پوچھے اللہ کی لوکیشن کہاں ہے, پہلے تو اس کو بولو یہ تجھے ضرورت کیا پیش آ گئی یہ پوچھنے کی. نبی نے تو پوچھا تھا باندی سے کسی وجہ سے, یہ دیکھنے کے لیے کہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا. تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پھر بھی کوئی بہت زیادہ اس کو مسئلہ ہو رہا ہے, گھر میں بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اس کا, بعض دفعہ ہوتا ہے تو آدمی کے گھر میں کوئی سن نہیں رہا ہوتا تو کہتا ہے چلو باہر آ کے کچھ کرتے ہیں. پوچھے اللہ کہاں ہے, بول دو بھائی آسمان میں. تو کہے ہر جگہ موجود نہیں ہے, تو کہہ رہے ہم نے کب کہا ہر جگہ موجود نہیں ہے بھائی, اللہ تو ہر جگہ ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں ہر وقت سن رہا ہے, اور ہم جہاں کہیں گے اللہ وہاں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنی بات کرو اور پتلی گلی سے نکل لو. پھر لوگ بولیں گے فلاں نے یہ لکھا ہے, ڈمکانے نے یہ لکھا ہے. آپ بولو بھائی ان باتوں کا قبر میں سوال نہیں ہوگا, جتنا ہوگا اتنا میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے, کائنڈلی آپ ان باتوں میں مجھے مزید نہ ڈالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کے بعد چاہے وہ پنجپیری ہو, غیر پنجپیری ہو, سلفی ہو, غیر سلفی ہو, یہ آپ کے مسائل نہیں ہیں, یہ علماء کے مسائل ہیں, انہی پہ سوٹ کرتے ہیں. عوام کو ان مسئلوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, سوائے اپنا دین برباد ہوگا. اور پھر بڑے بڑے علماء پہ لوگ پھر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں. بڑے بڑے علماء اشاعرہ میں گزرے ہیں, ماتریدیہ میں گزرے ہیں, سلفیوں میں گزرے ہیں, تو کس کس کو آپ برا بھلا کہو گے اگر ایک رائے پہ ڈٹ گئے؟ تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. تو بہتر ہے مبہم ہے, بس اجمالی ایمان رکھو اور پتلی گلی سے. یہ پتلی گلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ نہ ہوتی ہم پھنس چکے ہوتے اب تک. بہت ساری چیزوں میں ہم خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. جن علاقوں میں چوڑی گلیوں کے ساتھ پتلی گلیاں ہوتی ہیں نا, وہاں لوگ قرضہ کھا کے بھاگنے میں آسانی ہوتی ہے, پولیس سے گرفتاری میں آسانی ہوتی ہے. پولیس چوڑی گلی سے آئی, آپ نکل گئے پتلی گلی سے. 1 کروڑ روپے قرضہ لیا ہوا تھا, بندہ آ گیا چوڑی گلی سے, آپ نکل گئے پتلی گلی سے. تبلیغ والے آئے گشت کے لیے, آپ تھکے ہوئے ہو, آپ نہیں چاہ رہے, تبلیغ والوں نے دیکھا آپ کو چوڑی گلی سے گھستے ہوئے, تو آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ ہر لحاظ سے بچنے کے لیے. تو یہ پتلی گلی جسمانی یعنی فزیکلی بھی ہوتی ہے اور حسی بھی ہوتی ہے. تو جب کوئی آپ سے متشابہات کے بارے میں سوال پوچھے, اللہ کہاں ہے اور فلانے نے یہ لکھا یہ لکھا, تو یہ چند باتیں یہ یاد کر لو, جواب دو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ. میری خواہش ہے کہ کسی اب بول وہ ٹھیک ہے, ہاں پھر بھی وہ کیا سنتے نہیں, وہاں بول پتہ نہیں یار. علماء پنجپیر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, میں پنجپیری نہیں ہوں پہلے بتا دوں, میرا وہی عقیدہ ہے جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ ہمارے ہاں غلو بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت سی چیزوں میں. تو بڑی بڑی خدمات ہیں, میں ایسے ایسے گاؤں میں گیا ہوں, دیہاتوں میں گیا ہوں, جہاں ایسا شرک تھا, پنجپیر کے علماء نے محنت کی, جڑ سے ختم کر دیا وہاں شرک کو. تو بھائی جب کام بھی تو دیکھو نا, اگر کچھ نیگیٹو کام ہے تو پازیٹو بھی تو ہیں. ہم جب مخالفت پہ آتے ہیں تو بس ہر چیز کی ہماری عادت ہے کہ دھریاں اڑا دیں ہم اس. تو یہ جو اگر پنجپیر کے علماء نہ ہوتے, یہ جو گاؤں دیہاتوں میں ہر گلی محلہ شرک کا اڈا بنا ہوا تھا, وہاں پنجپیر کے علماء نے بڑی بڑی محنتیں کی, 10-10 سال درس دیے. گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا آسان نہیں ہوتا, تو بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. میں نے واقعہ بیان کیا نا, میں 2007 میں گیا یا 6 میں وہ گلگت کے گاؤں میں, ایک قبر ایک بالغ سے اونچی نہیں تھی اور کوئی بدعت نہیں پورے علاقے. میں نے کہا یار پہلا گاؤں ایسا دیکھا ہے جس میں کوئی بدعت ہی نہیں ہے. انہوں نے بتایا علماء پنجپیر کی محنت ہے, وہاں سب نے یہی کہا. تو اس لیے مخالفت بھی اعتدال سے ہو اور حمایت بھی کیا ہو اعتدال سے. نیکیاں برائیاں سب دیکھی جائیں گی, باقی جو متشدد ہیں وہ تو دونوں پارٹیوں میں برے ہیں. یہاں بھی بعض متشدد ہیں جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ پنجپیری کی وجہ نماز ہی جائز نہیں ہے. ایک طرف ہم گرین چینل کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں جن کے عقائد ہم سے بہت سارے چیزوں میں مختلف ہیں. پنجپیریوں کے تو 99.9% وہی عقائد ہیں جو المحنت المفنت کے, 0.1% میں شاید اختلاف ہو. تو یہ کیا بات ہے, ادھر نماز جائز ہے ادھر نماز جائز نہیں ہے, تو یہ غلو ہے کہ نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا, تو یہ دونوں طرف غلو ہوتا ہے, وہاں سے بھی غلو ہوتا ہے یہاں سے بھی غلو ہوتا ہے. میں ایک پنجپیری عالم کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کیوں ممات النبی کانفرنس کر رہے ہو؟ ایک سرگودا میں نا 20 سال پہلے کانفرنس ہو رہی تھی ممات النبی کے نام سے. میں نے کہا یہ تو سرگودا تھا یا کوئی اور شہر تھا؟ تو یہ تو غلو ہے بھائی, آپ ایک آپ کا یعنی پوری کانفرنس کا نام آپ نے رکھ دیا. انہوں نے کہا حیات النبی کانفرنس بھی تو ہو رہی ہے, تو انہوں نے بتایا یہ پوسٹر لگا ہے. تو نہیں بھائی, یہ کیوں اختلافی مسائل پہ اتنا گڑبڑ کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ سب علماء سب سے محبت کرو, اس سے انسان کا خشوع خضوع نماز کا خراب ہوتا ہے. جب نفرت دل میں ہوتی ہے نا, نہ نماز میں مزہ آتا ہے, نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے, نہ دعاؤں میں مزہ آتا ہے. ہمارے استاذ نے واقعہ بتایا کہ مکہ میں نا ایک عورت کا بچہ گھوم گیا, کے پی کے کی خاتون تھی پٹھان, ان کا بچہ گھوم گیا. بچہ جب گھوم گیا ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں تمہارا بچہ تلاش کر کے لاؤں گا, اس نے کہا نہیں لے کر آؤں. کہتے ہیں ہم نے اس خاتون سے پوچھا بھائی یہ کہہ رہے میں لے آؤں گا, اس نے کہا پنجپیری ہے. بچہ وہ تلاش کر, کوئی گورنمنٹ میں ہوگا یا حکومت میں ہوگا, سعودی کوئی شرطہ ہوگا, تھا وہ کے پی کے کا یا کوئی کوئی بھی اس کا کوئی وسائل ہوں گے, ذرائع ہوں گے. تو ہمارے استاد کہتے ہیں واہ بھائی واہ, تیرا بچہ گم جائے وہ تجھے نہیں ہے, پنجپیری سے بچہ نہیں تلاش کروانا. کیسے عجیب پاگلوں والی بات ہے نا. وہ میں ایک آخری دفعہ بس یہ لطیفہ سنا رہا ہوں, مجھے یاد ہے وہ ایک صاحب نے لطیفہ سنایا ہے, تو لطیفہ لیکن ہے بالکل درست, یعنی ہماری حالات کی صحیح عکاسی کی ہے. کہتے ہیں امریکہ کسی جنگل میں دو بندے ملے, ایک تو امریکہ کتنا دور پھر اس کا جنگل, اتفاق سے ایک آدمی کو آدمی نظر آ گیا, بندر تو بہت نظر آ رہے تھے انسان نظر نہیں آیا تھا. تو یہ اس نے جا کے اس سے ملا, بولا غرض یار چلو کافی عرصے کے بعد ایک آدمی دیکھنے کو ملا ہے. یہ پاکستانیوں کی حالات کی عکاسی کی ہے اس لطیفے میں کہ ہمارے حالات مذہبی لوگوں کے ایسے حالات ہو گئے ہیں, اتنی نفرت. تو جا کے ملا, السلام علیکم, یار شکر ہے کوئی بندہ دیکھنے کو ملا ہے, ویسے تم ہو کہاں کے؟ اس نے کہا پاکستان کا. ارے یار کمال ہے, اتنے عرصے بعد بندہ ملا اور کہاں کا؟ میں بھی پاکستان. دونوں بڑے خوش ہوئے, نائس ٹو میٹ یو. اچھا پاکستان میں تو ہے کدھر کا یار؟ پنجاب کا ہے, پشتو ہے, سرائیکی ہے, اردو ہے. اس نے کہا اردو اسپیکنگ. ارے میں بھی اردو اسپیکنگ. واہ بھائی واہ, دونوں اردو یا پشتو تھے فرض کر لو, چلو ہم اردو ہی فرض کر لیتے ہیں. میں بھی. ارے واہ واہ مزہ آ گیا یار. اچھا یہ بتا کہ تو مذہب کیا ہے؟ مسلم ہوں. ارے ہم بھی مسلمان, ماشاءاللہ یار ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں سیم, کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان. اچھا مسلمانوں میں تو یہ بتا کہ یہ حنفی شافی مالکی حنبلی چار ہوتے ہیں, تو کیا ہے؟ کہ حنفی ہوں. ارے یار ہم بھی کیا ہیں, کیونکہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. زبردست یار, حنفیوں میں کیا ہے یار تو, دیوبندی ہے کہ بریلوی؟ اس نے کہا دیوبندی. ابے یار سیم, نائس ٹو میٹ یو ٹو 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 ٹو, یا نائس 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 ٹو میٹ یو, یعنی بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. چھ بتا دیوبندیوں میں تو حیاتی ہے مماتی ہے؟ اس نے کہا مماتی. دھت تیرے کی لعنت تیری شکل پہ, ہم تو حیاتی ہیں. لعنت, دفاع ہو یہاں سے یار, تیرے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے, تو تو مردوں کے سننے کا قائل نہیں ہے, تو تو ایسا ہے تو تو ویسا ہے. پڈا شروع, مناظرے کی ڈیٹ طے کر دی وہاں پہ, نہیں آئی. میرا خیال ہے یہ ہے تو لطیفہ, لیکن بالکل اللہ کی قسم یہ ہمارے حالات کی عکاسی کر رہا ہے. اتنا چھوٹے ظرف ہو گئے ہیں نا کہ اختلاف سمٹ سمٹ کی ایک چیز. ابھی دیوبندیوں میں بھی دو حصے ہو گئے حیاتیوں میں. مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان آیا نا, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے. اب یہاں پہ بھی باتیں, اب جو حیاتی ہے نا ان میں بھی دو حصے, فرض کے بعد دعا کے قائل ہیں اور دعا کے قائل نہیں ہے. اب جو قائل ہیں ان کو بھی کہا جانے لگا ہے پنجپیری ہیں, سلفی ہیں, فلان. جو قائل نہیں ہیں ان کو کہا جانے لگا, اور جو قائل ہیں ان کو بدعتی. اب یہ دیکھنا, یہ ایک نیا سلسلہ چلے گا, کوئی دعا مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے, اس پہ پھڈا. تو براڈ مائنڈیڈ بن جاؤ بھائی, ہمارے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ختم نبوت کے ہم قائل ہیں, عقیدہ تقدیر کو. جو ایمان مفصل ایمان مجمل ہے نا, بس وہ کافی ہے صحت کے لیے. وہ کیا ہے, جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت جو عقائد اس کی زبان سے اناؤنس کروائے جاتے ہیں وہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں. جب میرے ہاتھ پہ بھی کئی لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے, ابھی تو ایسا ہوا, اس دن میں بیان کے لیے آیا تھا نا تو پانچ منٹ باقی تھے عشاء کی نماز میں, عثمان بھائی نے بتایا کہ ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے, وہ سندھ میں ہے اور آپ سے رابطہ کر رہا ہے, تو اس کو میں نے ٹائم دے دیا اتوار کا, وہ آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو جائے. پانچ منٹ باقی تھے نماز میں, میں نے کہا یار وہ اس وقت تک پتہ نہیں زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا, اگر وہ مر گیا تو کفر میں موت ہوگی, تو میرا بھی ضمیر کیا ہوگا, موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا پھر یہ باتیں کرتے کرتے نماز میں دو یا تین منٹ رہ گئے, پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پڑھ کے میں اس کو, ہم فون کرتے ہیں فون پہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں, باقی پھر بلا کے الگ سے دوبارہ پڑھوا دیں گے کلمہ, لیکن فی الحال تو اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں نا. تو میں نے, ہم نے یہ طے کیا نماز کے بعد. پھر میں نے کہا نہیں نہیں یہ رسک بھی میں بولو نہیں لے سکتا, یہ رسک بھی میں, میں مر گیا تو حل ہے اس کے پاس, بہت سے دوسرے علماء ہیں, وہ مر گیا تو کیا ہو گیا, کیا ہوگا بھائی, اتنا بھی نہیں کچھ پتا نہیں ہے, سیکنڈوں میں مرتے ہیں لوگ. نماز میں دو منٹ باقی تھے, ہم نے فون ملایا اس کو, میں نے پورا کلمہ پڑھا کے میں نے پورا اسلام میں داخل کیا. تو پھر اب تسلی ہو گئی, پھر اس کو بتا دیا نماز پڑھو یہ. پھر میں نے عثمان کے ذمہ لگا دیا باقی چیزیں اس کو سمجھا دینا بھائی, اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, پورا پورا تھوڑی ہے, ابھی ہم نے اس کو کوئی جنت الفردوس میں پہنچانا ہے. ٹھیک. تو پھر نماز کے بعد اس کو سکھا دیا بھائی یہ پڑھنا ہے یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, تو ٹائم دیا ہوا ہے وہ دوبارہ آئے گا. تو ایسے بہت سے لوگ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوتے ہیں, تو اس وقت ہم جو ان کو عقیدے سکھاتے ہیں نا وہ اسلام کی بیسک عقائد ہیں. اس وقت میں نے تو اس کو نہیں بتایا کہ اللہ میاں یوں ہے تو فلانا ہے تو پھر قبر مردے, وہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کون کون سن رہا ہے, پوری رپورٹیں پیش کر رہے ہو. تو بیسک عقیدے بس, اس سے آگے پھر ہیں, میں نہیں کہہ رہا اس میں, لیکن وہ علماء کی کام ہے, علماء کو جانے دو, وہ علماء کے لیے ضروری بھی ہے, وہ ڈیپتھ میں جائیں گے علماء کے. دیکھو ڈاکٹر پڑھتا ہے تو بہت کچھ پڑھتا ہے نا, عوام کو سارا پڑھاوا تھوڑی لے آتا ہے. اب دیکھو آپ کے سر میں درد تھا, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اب ڈاکٹر پوری رپورٹ پیش کر رہا ہے کیونکہ میں نے میڈیکل سائنس میں 4 سال پڑھا ہے, سر میں درد کے یہ 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 اسباب ہوتے ہیں, ایکچولی یوں بھی ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے. آپ کے سر میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. آپ بولے گا ڈاکٹر صاحب سیدھی سادھی بات کرو میں نے کیا کرنا ہے, ڈاکٹر کہے گا 2 گولی پیناڈول کھا اور پتلی گلی سے نکل, پھر بھی آرام نہ ہے, یہ ٹیکا ٹھوکے گا جا بھائی. تو ڈاکٹر تو پڑھے گا, ڈیپ میں جائے گا, گہرائی میں جائے گا, عوام کو وہ باتیں بتائے گا جو عوام کے فائدے کی. عوام کو بتائے گا بھائی سر میں درد ہے 2 گولی پیناڈول, پھر بھی آرام نہیں آ رہا تو پھر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, پھر کیڑوں کی دوا کھلائے گا آپ کو. ہو سکتا ہے یعنی بہت سے ہوتا ہے یعنی پیٹ میں کیڑے ہیں جس کی وجہ سے صحت نہیں ہو رہی تو پھر سر میں درد ہو رہا ہے, غلط مت سوچا کرو. تو عوام علماء تو پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دو, عوام کے لیے اتنا کافی ہے. اسی سے میں یہ بھی بتا دوں, لوگ میرے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں مفتی صاحب ایک وائز آدمی ہے, علمی شخصیت بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ میرے بیان انہیں شادیوں پہ سنے ہوتے ہیں اور ان چیزوں پہ سنے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں علم بالکل بھی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا علامہ ہوں, لیکن آپ عوام میں جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے کسی کے علم کو نہیں تولا جا سکتا. عوام میں جب کتنا ہی بڑا عالم ہو وہ بات کرے گا تو عوام کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرے گا اور ان چیزوں کی بات کرے گا جس کی عوام کو ضرورت ہے. باقی جو ہمارا علمی لیول ہے ہم نہیں کہتے ہم بہت بڑے ہیں, لیکن جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا ان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہمیں دی ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. تو چونکہ وہ اب وہ علمی باتیں عوام کے سامنے کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں علمی باتیں, ہم وہ باتیں نہیں کر رہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اگر ہم ان باتوں میں ڈال دیا تو الجھ جائے گی. ہے عوام سے وہ بات کرو جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, وہ باتیں عوام کے سامنے کرو. اس سے لوگ یہ تجزیہ کرتے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. بھائی ہمارا جب مدرسوں میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ اسٹائل میں ہوتا ہے, عوام میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ. کبھی آپ اصول فقہ آ کے ہم سے پڑھو مدرسوں میں, اصول فقہ پڑھو آپ, تو آپ کو انشاءاللہ پتا چلے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہو گے مفتی صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں, آپ یہ کہو گے جتنا ہم بہت پہنچے ہوئے نہیں ہے تو خالی بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے, جتنا ہم کھوکھلا سمجھ رہے تھے اتنے کھوکھلے ہیں نہیں. بس یہ ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت پہنچے, ہم سے بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے دنیا میں, لیکن یہ جو ہے نا کہ عوام میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے ہوتے ہیں, عوام کی سطح پہ آ کے ہوتے ہیں, اور وہی باتیں ہوتی ہیں جس کا عوام کو فائدہ ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, کافی ہو گیا بس. میرے والدین کہیں اور نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, دیندار سے نکاح کرو میرے بھائی, دیندار سے نکاح کرو, نبی نے حکم دیا سب سے پہلے رشتے میں دیندار کو ترجیح دو, کیونکہ آگے پوری نسل کیا ہو جائے گی, خراب ہونے کا خطرہ ہے. اپنی نسل کو بچانا پہلے ضروری, دوسروں کی نسل بعد میں فکر کرو. میں اس طرح پریدار کہیں آپ کے 50 سال, میں ابھی 50 کا ہوا نہیں ہوں, 48 کا چل رہا ہوں, مجھے کیوں, میں پہلے پریشان ہوں 50 کا ہونے والا ہوں, اوپر سے یار کا خیال ہے 49 میں لگا ہوا ہوں, ابھی ہونے جاؤں گا جنوری میں 49 کا ہو جاؤں گا میں, سمجھتے ہو, تو پہلے ہی 50 کا کر دیا یار. مفتی صاحب ہو گیا میرا کزن ہر ایک وہ اپنی زوجہ کو پردہ کرواتا ہے اور کسی مخلوط دعوت میں نہیں لے کے جاتا, رشتے دار کہتے ہیں تو ظلم ہے, ہر کسی کا دل چاہتا ہے خوشی غمی میں, مخلوط دعوت میں بیوی کو نہ لے کے جائیں. یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد بند, بس مزید نہیں کوئی سوال آئے گا. یہ اہم سوال ہے, مخلوط دعوت میں بیوی کو نہ لے کے جائیں, جائز نہیں ہے. جہاں مکس گیدرنگ ہو مرد لڑکے, خاص طور پہ شادیوں میں تو بہت ہی بےہودگی, کیونکہ لڑکیاں بڑے ادھورے لباس میں ہوتی ہیں اور لڑکے فل ٹھڑک کی پیک پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. اس میں اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو لے کے جانا یہ صحیح بغیرتی ہے. جب بغیرتی پہ سمجھوتا کر لو تو پھر جو مرضی کرو. تو اب کرنا کیا ہے, آپ کی بیوی کو آپ نے پردہ کرایا یا اس نے اپنے شوق سے پردہ کیا, تو یہ بات تو درست ہے کہ بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی چیزوں سے آپ کی بیوی محروم ہو جائے گی. اس کا پھر تلافی کرو, آپ اس کی تلافی یہ کرو کہ اپنے ساتھ اس کو جہاں جہاں لے جا سکتے ہو لے کے جاؤ, گھمانے پھرانے لے کے جاؤ, ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ, مری لے کے جاؤ، کوئٹہ لے کے جاؤ، گھماؤ پھراؤ اس کے ساتھ، اس کو گھر کی چار دیواری میں بند مت کرو، اس کا حق دوسری عورتوں سے زیادہ ہے. دیکھو جو شراب نہیں پی رہا، چرس نہیں پی رہا، اور اس پہ آپ اچھے مشروب پہ بھی پابندی لگا دو تو پھر چرس پہ آئے گا وہ، ڈائریکٹ شراب پہ آئے گا وہ. ابے جو آدمی ڈرامے نہیں دیکھ رہا، فلمیں بھی دیکھ رہا، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا، تو جائز انٹرٹینمنٹ اس کو زیادہ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہاں سے اس کی تلافی ہو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد ہیں، کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ پردے دار عورتوں کو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے، گھمانا پھرانا. آپ کو اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے تو باہر ملک لے کے جاؤ اپنی بیوی کو، پیسہ زیادہ نہیں دیا تو اندرون ملک اس کو سیر کراؤ. سمجھتے ہو، آپ تو مشہور لوگ نہیں ہو، آپ تو اپنی بیوی کو ہر جگہ لے جا سکتے ہو نا، ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ. پھر اب ساحل سمندر پہ مکس گیدرنگ کا ماحول ہے تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہر جو بھی پبلک پلیس ہوگی وہاں کیا ہوگا، وہاں مرد بھی ہوں گے. اور ایسا کوئی ساحل سمندر تو نہیں ہے لیڈیز کے لیے الگ جینٹس کے لیے الگ. اس مکس گیدرنگ میں وہ بے حیائی نہیں ہوتی جو شادیوں میں ہوتی ہے، سمجھتے ہو. اور شادیوں میں تو اس لیے بھی کہ وہ تو کنٹرول میں تھا نا، جس نے آپ کو دعوت دی ہے اس نے کیوں مکس گیدرنگ کی، وہ پارٹیشن کیوں نہیں کی اس نے، تو اس کا تو بائیکاٹ ویسے بھی واجب ہے تاکہ گناہ کو پروموٹ. لیکن ساحل سمندر پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہے نا، تو وہاں اگر مرد بھی ہیں عورتیں بھی، آپ اپنی گھر والوں کو پردے میں لے کے جاؤ، الگ جگہ تلاش کرو جہاں مرد نہ ہو جتنا ہو سکے. تو اسی طرح گھمانے پھرانے، مری ہے، نتیا گلی ہے، ہنزا ہے، بہت ساری جگہیں جہاں آپ اپنے گھر والوں کو لے جا سکتے ہو. پیسہ بالکل بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں یار، آپ اپنے گھر والوں کو باہر نکلے کے لو ہائی وے پہ جاؤ، کسی دن ہوٹل پہ اچھا کھانا کھلے ماحول میں بیٹھ کے کھلا دو. دینداروں میں یہ بڑا فالٹ ہے کہ وہ صرف شریعت تو نافذ کرتے ہیں بیوی پر، جو بیوی کو حق دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہوتے. اس سے بیوی کہتی ہے، دل میں اس کے یہ بیٹھ جاتا ہے کہ صرف اپنے مطلب کی شریعت میرے میاں کو آتی ہے، وہ والی شریعت نہیں آتی جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ دعوت میں لے کے جاتے تھے، یہ والی شریعت نہیں آتی اس کو. ہمارے نبی نے اپنی زوجات کو اتنا پروٹوکول دیا، ایک صحابی نے نبی کی دعوت کی، بڑی غربت کا دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دعوت جب قبول کروں گا جب میرے ساتھ عائشہ کو بھی بلاؤ. ان صحابی نے کہا پھر دعوت نہیں ہے، کیونکہ وہ بےچارے غریب تھے، اتنا نہیں افورڈ کر سکتے کہ دو بندوں کا کھانا رکھیں. تو نبی نے بھی منع کر دیا، بھائی میری زوجہ کو بھی ساتھ میں انوائٹ کرو گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. ان صحابی نے کچھ وقت کے بعد، صحیح حدیث ہے، دوبارہ دعوت کی، یا رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر پہ. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو پھر آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو. پھر آپ نے فرمایا جاؤ، ہم بھی نہیں آ رہے. تیسری دفعہ پھر انہوں نے دعوت کی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ، فرمایا ہاں دونوں آ جائیں. تو عورت جب دیکھتی ہے نا میرا میاں پردہ نماز میں تو بڑا سخت ہے، پردہ کیا کرو بیگم، نماز کیا کرو بیگم، اور شوہر کی خدمت اسلام میں بہت ضروری ہے. نبی نے فرمایا اگر عورت کو حکم ہوتا سجدہ کرے، کسی کو اجازت ہوتی سجدہ کرے تو کس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا؟ شوہر کو. اتنا میرا اسلام میں احکام ہے. تو بیگم کہتی ہے ٹھیک ہے، آج ایسا کرتے ہیں، بچوں کی بھی کل چھٹی ہے تو آج ہائی وے پہ چلتے ہیں کھانا کھانے، ٹھیک ہے، وہاں ذرا کھلے شلے ٹخت لگے ہوئے ہیں، کھلا ڈلا، ہمیں بھی تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے گا. تو آپ فوراً کہو بیگم مہنگائی دیکھو کہاں جا رہی ہے، ملکی حالات دیکھو، کیا مفتی صاحب کا بیان نہیں سنا کہ ہوٹلوں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ اس سے یہ ہوتا ہے، خود کھا کے آیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، اس وقت مہنگائی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی ادھر گٹر کے، ڈھکن ہے نہیں پھر بھی گٹر میں بیٹھا ہوا ہے جا کے، ٹھیک ہے. تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے سارے خرچے پورے ہوتے ہیں، جب ہماری بات آتی ہے تو اس کو موت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر عورت کے دل میں آتا ہے بھائی یہ شریعت اس کے مطلب کی ہے. تو اس لیے دیندار آدمی کو اپنی زوجہ کو محبت دوسروں سے زیادہ، دیکھو لبرل لوگ محبت نہ دینا، عورت کے پاس محبت کے متبادل بہت ہوتے ہیں، بہت ساری وہ فلم دیکھ کے گزارا کر لے گی، وہ جناب شاپنگ پہ چلی جائے گی، خود ہی گھوم رہی ہوتی ہیں، کوئی پردہ وردہ نہیں ہے ان کے ہاں. تو جو زیادہ لبرل ہیں ناچ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، بیگم جو ہے کسی تقریب میں جا کے تھوڑا سا ٹھمکا لگا لیا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، ماشاءاللہ بھابھی اب بہت اچھا ناچ رہی تھی، کائنڈلی اب آپ ہی ناچیے گا اگلی شادی میں دوبارہ، تو وہ ساری چیزوں کی تلافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. دیندار آدمی کے ہاں تو بھائی بیوی نے پردہ کرنا ہے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے، جانا ہے اپنی اما کے گھر جا کے بےچاری ایک ہفتہ رہ کے آ جائے گی، اس کے علاوہ کہیں آنا جانا نہیں ہے، نہ اس میں فلمیں دیکھنی ہے نہ ڈرامے دیکھنی ہے. اوپر سے آپ بھی مکھنچو آ گئے تو گھر میں چنگیز خان کی طرح گھر میں آ رہے ہو، ملاکو خان کی طرح گھر میں داخل ہو رہے ہو آپ، تو پھر یہ بغاوت پھیلتی ہے اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.
تو آپ کو جو دیندار لوگ ہیں جن کی عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کو اپنی بیگم کو پروٹوکول دوسروں سے زیادہ دینا پڑے گا. تو آپ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, بعض دفعہ پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی عورت پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے, پھر وہ عورت کی غلطی ہے. ایک خاتون نے کہا نا کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ہم سوئٹزرلینڈ اگر جائیں تو کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے سوئٹزرلینڈ جانے میں. اس نے کہا آپ بتائیں نا, حیرت کی بات ہے, میں سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہی ہوں, آپ بتائیں ذرا بجٹ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اب بےچارے کی اوقات انڈا موڑ جانے کی نہیں ہے, بیگم کہہ رہی ہے سوئٹزرلینڈ لے کے جاؤ, تو یہ غلط ہے. لیکن جہاں کی اوقات ہے وہاں تو لے کے جاؤ نا. تو اگر آپ کی اوقات باہر ملکوں میں اپنے بیگم کو لے جانے کی ہے تو لے کے جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بدماشی سے لے کے جاؤ. سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی اکیلے آؤ, بیگم کو نہیں لانا. بولا بھائی بیگم آئے گی تو میں آؤں گا, ورنہ میں نہیں آ رہا. کتنا بیگم کا دل باغ باغ ہو جائے گا, میرے میاں نے سفر کیا کر دیا. اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے گھر والے سن کے مجھے ہی نہ سنانا شروع کر دیں. اس لیے اتنے فضائل بتاؤ طارق صاحب جتنے افورڈ کر سکو. لیکن بھائی بات یہ, چاہے میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا, لیکن شریعت تو یہی ہے نا. میں یہی بول دوں گا بیگم کو کہ بھائی کیا کریں, مجبوری ہے. دیکھو میرے لیے تو مصیبت یہ ہو گئی ہے, میں جب سے مشہور ہوا ہوں تو گھر والوں کو لے کے کہیں گھوم ہی نہیں سکتا. میں پہلے میں گھومتا تھا گھر والوں کو لے کے, میں خود لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہوں, سب گھر والوں کو لے کے گیا ہوں. گلگت بھی لے کے گیا ہوں, چترال بھی لے کے, گلگت چترال تھوڑا زیادہ ہو گیا, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نا. میں اسلام آباد کو مری اور نتھیا گلی لے کے گیا اور سوات مردان لے کے گیا. میں اپنے گھر والوں کو ملیشیا بھی لے کے گیا ہوں, دبئی بھی لے کے گیا ہوں, مسقط لے کے گیا ہوں. سمجھتے, عمرہ بھی ایک گھر والوں کو کرا دیا میں نے. نمبر لگاتا ہوں نا میں تو عمرے پہ, تو سب کے نمبر لگیں گے. جب میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں ماموں کے گھر لے جاتا تھا. مجھے یاد ایک دفعہ میرے ماموں نے مجھے بولا آ جاؤ, میں نے گھر والوں کو چلے ماموں سے مل کے آتے ہیں. انہوں نے کہا چلو, ماموں کے لے گیا, پھپھو کے لے گیا. یہی ہماری اوقات تھی, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس وقت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب تھوڑے وسائل زیادہ ہو گئے تو ہم نے کہا چلو بھائی ملیشیا گھما کے لے آیا گھر والوں کو, دبئی گھما کے لے آیا دوسرے گھر والوں کو, سب کو نہیں ملیشیا, چاروں کو. اگر میں ملیشیا لے کے جاتا تو میں پھر یہیں رہتا. آپ چاروں چلے جاؤ, ہم یہاں پر ہیں. کیونکہ پھر ملیشیا کی گورنمنٹ سارے اتنے جھگڑے ہو سکتے ہیں کہ پورا ملیشیا میں کرفیو لگ جاتا. تو جس کی بھی دو تین بیویاں ہوتی ہیں دو تین کو اکٹھا کہیں نہیں لے کے جاؤ بھائی, بہت مسائل ہوتے ہیں الگ الگ. تو اس میں یہ ہے کہ جب وسائل ہوں تو زیادہ. اب میں مشہور ہو گیا ہوں, اب لے جانا میرے لیے کہیں بھی ممکن نہیں ہے. اب میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, فون ایک دم کہیں بھی جاؤ اب مستورات کے ساتھ سارے لوگ گھر کے اور خواتین اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے بہت مشکل ہے. لیکن اب بھی میں گھر والوں کو تفریح کراتا رہتا ہوں. اس کا طریقہ پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہیں ہمارے قریبی رشتے دار ہیں تو ان کے ذمے لگا دیا, بھائی یہ بچوں کو گھماؤ آپ. ابھی میرے بچے لاہور گھوم کے آئے ہیں, سب بچوں کو ہم نے بھیجا, لاہور میں ہیں ہمارے جاننے والے, تو ان کے گھر بھیج دیا پوری فیملی کو. ان کو بولا بھائی گھماؤ ہمارے خرچے پہ ان کو. تو انہوں نے قائد اعظم کا مزار تو کراچی میں, وہ مینار پاکستان اور چڑیا گھر اور فلانا اور ڈمکانا, ایک سال کا ایک بجٹ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے گھمانے پہ خرچ ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور میرے ہاتھ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو مفتی صاحب نوٹ چھاپنے کی مشین ہے اس لیے گھما رہا ہے. جب میں گھر والوں کو ملیشیا لے کے گیا تھا نا تو میرے پاس جو 4-5 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے ٹوٹل وہی تھے, وہ ٹوٹل میں نے لگا دیے اس پہ اور زیرو پہ آ گیا تھا میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید کروڑوں کے نوٹ چھاپ رہے ہیں مفتی صاحب اور ملیشیا اور دبئی, پیسے جمع ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی لگا دو دیکھا جائے گا. سب سے پہلے تعلقات ہیں, تعلقات اچھے ہو گئے نا غربت میں بھی گزارا ہو جائے گا. تعلقات اچھے نہیں ہیں تو نوٹ چھاپ کے بھی گزارا نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں نوٹ تھوڑا تھوڑا چھاپ رہے ہیں, ملیشیا لے کے جا رہا ہے, دبئی لے کے جا رہا ہے, جو جمع ہوئے اس میں گھما کے لے آیا دبئی, پھر زیرو پہ آ گیا, کچھ بھی نہیں. پھر جو جمع ہوئے جو آتا جا رہا ہے خرچ کرتے جا رہے ہیں, ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں. ابھی بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. اب دیکھنا گھر میں تباہی کیا ہونے والی ہے. اب خواتین, وہ میرا جیب خرچی والا بیان نا خواتین نے اپنے میاؤں کو سنانا شروع کیا, تو اب یہ والا سنائیں گے سوئٹزرلینڈ والا ملیشیا والا. تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے میاں کی اوقات دیکھو, ٹھیک ہے نا, جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ مت ڈالو. اور غریبوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے, وہ بیگم کو زیادہ محبت, مالدار تو مجبوری میں دیتا ہے محبت, کیونکہ مالدار شادی مالداروں میں کرتا ہے. تو مالدار عورتوں کے نخرے ہوتے ہیں, ان کے ابا اونچی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں, سسر کا فون آ جاتا ہے
تو مالدار آدمیوں کے ہاں تو ہوتا ہے تھوڑا بہت پروٹوکول دے دیتے ہیں وہ ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے دیں. غریب کی بیوی بھی غریب گھرانے سے آئی ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے وہ اس کو بالکل پروٹوکول نہیں دے رہا ہوتا, وہ اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. سارے غریبوں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی, وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ غلط ہے میرے بھائی, آپ کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے اس کے حساب سے بیوی کو عزت دو. بھائی ہم جب غریب تھے تو اپنی بیگم کو کیا عزت دیتے, ماموں کے لے گئے, خالہ کے لے گئے, یہی کر سکتے تھے, یا زیادہ زیادہ ادھر ہائی وے پہ لے گئے وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیا, بس اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے تھے. تو ہم آپ بھی اتنا ہی کر لو یار, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, لیکن یہ کرنا پڑے گا, پھر آپ کی بیگم آپ کی بات بھی سنے گی, پھر وہ پردہ بھی کرے گی. اور اگر صرف اپنے مطلب کا اسلام اس کو سکھاتے رہے اور جو آپ پہ ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے پوری نہیں کی, تو بغاوت پھیلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں, مرد بہت دیندار ہے, ہر وقت نصیحتیں کرتا ہے, بچے ایک نمبر کے دو نمبر, بیگم ایک نمبر کی دو نمبر. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اسی سوسائٹی میں زندگی گزاری ہے, ان میں یہی تھا کہ وہ نصیحتیں تو کرتے رہتے تھے, محبتیں نہیں دیتے تھے. اچھا ایک آخری بات, جب بات سے بات, بچوں کو ٹائم بھی دیا کرو لازمی. ابا کیا کرتے ہیں, صبح صبح آفس گئے, شام کو آئے کہ چائے پی دوستوں میں بیٹھ گئے, بچوں میں بیٹھتے ہی نہیں سارا دن. ہاں بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے ٹوک دیا, ابھی یہ کیا کر رہا ہے, ابھی یہ کیا کر رہا ہے, تو بچہ بھی ابا کو کیا سمجھتا ہے, محبت ملتی نہیں ہے, بس نصیحتیں ملتی رہتی ہیں. بچے باغی ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ٹائم بچوں کے لیے گھر میں نکالیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, ان کے کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹائیں. بچے کو یہ دیکھو, کامیاب باپ وہ ہے جب ابا گھر میں آئے تو بچہ خوش ہو کہ ابا آ گئے ہمارے. اگر آپ کے گھر آنے سے بچہ کانپنا شروع کر رہا ہے کہ یار ابا آ گئے, اب پھر دیکھنا پھینٹی لگے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کا مطلب آپ کامیاب ابا نہیں ہے. بچہ بولے گا ایسا ابا کہاں سے لبا, کچھ دنوں کے بعد وہ بولے گا, دوست بولیں گے آپ کے بچے کے دوست بچوں کو بولیں گے کہ یار تم نے ایسا ابا کہاں سے لبا. تو تھوڑا ٹائم دو بچوں کو, محبت دو, رسپیکٹ دو ان کو, محبت کی باتیں کرو, ان کو عزت دو. ہر وقت تانے, ابے تو ایسا, ابے تو تو کبھی انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا, ابے تو تو چور کا چور ہی رہے گا, اس سے بچوں کی جو نیگیٹو اتنی سوچ بنتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہ. تھوڑا عزت دو بیٹا, تم بہت اچھے ہو, تھوڑا عزت دو, تھوڑا ان کے ساتھ ملو بیٹھو. تو اس طرح کی جب سیٹ اپ ہوتا ہے نا, میں جو بچوں کے ولاگ بنا کے ڈال دیتا ہوں کبھی کبھار, میرا دل پہ پتھر رکھ کے کرتا ہوں, تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو بچوں کو اس طرح سے ٹائم, میں نے دیسی گھی کا ولاگ بنایا تو اس میں بچی کا کیا لینا دینا تھا یار, کیا لینا دینا تھا بچی کا, تو وہ تھوڑا سا کہ یار تیرے سے بچوں کو بھی فری کرا لو, تھوڑا سا گپ شپ لگا لو. تو گھر میں بہت سے لوگ ٹائم دیتے نہیں ہیں, نہ گھر والوں کو نہ بچوں کو, ان کے گھروں میں بغاوتیں پھیلتی ہیں, بچوں کو ابا سے ریلیشن نہیں ہوتا. یہ حالات ہوتے ہیں جب بچوں کو باپ گھر میں ٹائم نہیں دیتا. بچے حالانکہ سارا خرچہ آپ اٹھا رہے ہو, گیس بجلی کے بل آپ دے رہے ہو, سب کچھ, پھر لوگ کہتے ہیں ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اولاد کے لیے, اولاد تو ہمیں مانتی نہیں ہے. بھائی اولاد کو ان سب کے سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے, ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ نہیں دے رہے تو بچے آپ کو ابا کے بجائے وسیم صاحب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک صاحب تھے اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے, وہ میرے بھائی نے مجھے بتایا, اتنا مصروف ہو گیا تھا وہ بندہ شیئرز کے بزنس میں, اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے خود بتایا کہ میں رات کو 2 بجے گھر پہنچتا ہوں, بچے سو چکے ہوتے ہیں, اور 12 بجے گھر سے نکلتا ہوں, بچے اٹھ کے اسکول جا چکے ہوتے ہیں. کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں بچے پہلے اتنے تھے, اب اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے, اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. یعنی بچے ایسے کہہ رہے پہلے مجھے یہاں تک آتے تھے بستر میں, اب یہاں تک. یعنی بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے, تو جیسے میں جب ایک مہینے کے لیے سفر پہ جاتا ہوں نا, تو آپ کے چوزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ جو چوزے ہم چھوڑ کے گئے تھے پہلے اتنے تھے, اب کتنے ہو گئے, اتنے بڑے ہو گئے. تو کہہ رہے مجھے بھی ایسا, ایک مہینے بعد میں نے دیکھا بھائی اتنے ہو گئے بچے نا ہمارے. یہ ریلیشن ہے ابا کا آج کل مارکیٹ میں. تو اس لیے تھوڑا بچوں کو نا تھوڑا گھمانے پھرانے لے جایا کرو, تھوڑا ٹائم دیا کرو, اور ہر وقت یوں تانے, تو چور کا بچہ ہے, تو ایسا بچہ ہے, کوئی غلطی کرے بھی تو اس اسٹائل میں آپ ان کو طنز نہ کیا کریں. اس سے ریلیشن کیا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے, جو بہت ڈینجرس ہے. بچہ ایک دم سے انسان کا بچہ نہیں بنتا, آہستہ آہستہ بنتا ہے. بس کافی ہو گیا میرے خیال ہے, اب چلے جاؤ یہاں سے, خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو. اچھا وہ دعوت نامہ پڑھ لوں گا وہاں جا کے میں, آپ لوگ تشریف لے جائیں کائنڈلی.